بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
انسان کی رحلت سے کہ جس نے اسلام کو ایک نئی حیات بخشی، ایک نئی زندگی عطا کی، اسی مناسبت سے آج آپ دوستوں کی خدمت میں میزان کی بحث کے بجائے کچھ عرائض امام خمینی کی شخصیت کے متعلق بیان کریں گے.
امام خمینی شناخت شدہ نہیں.
امام خمینی اب بھی ایک ایسی شخصیت کا نام ہے کہ جس کو پہچانا نہیں گیا ہے.
سعی کنیم بلکه بتونیم مقدار ایشون رو بشناسونیم.
کوشش کرنی چاہیے کہ شاید ان کی حقیقت کے کچھ پہلوؤں کو ہم پہچان پائیں.
بدانیم کہ مکتب اسلام قدرت پرورش چه انسانهایی رو دارد.
اور امام کی پہچان کے ذریعے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے گی کہ اسلام میں کس قدر طاقت ہے کہ ایسے افراد کی پرورش کرتا ہے.
ببینیم خدا چه قسمت میکنم. من دو تا داستان رو مقدمتاً خدمت عرض کنم.
اپنی گفتگو کو دو داستانوں سے شروع کروں گا.
تمام نہیں داستان. ایک داستان مربوط میشه به فرزند استاد امام مرحوم عارف کامل جناب آقای شهابتی.
ایک داستان کا تعلق امام خمینی کے عرفان کے استاد مرحوم شهابتی کے بیٹے سے ہے
و ایک داستان هم مربوط است به ایک خانوم بزرگواری به نام خانوم دباغ.
اور دوسری داستان جو آپ نے پیش کروں گا اس کو نقل کرنے والی خاتون ہے جن کا نام ہے دباغ.
شاید تو ان دو داستان خیلی از مسائل معلوم بشه.
شاید ان دو داستانوں میں اگر غور کیا جائے تو بہت سے حقائق اور مسائل آشکار ہو سکتے.
میدونید مرحوم امام نسبت به استادشون جناب حضرت عایشه آبادی هر وقت اسم میارن در نوشته هاشون ظاهر است. من معمولا که دیدم اینطور بوده روحی له الفدا.
امام خمینی کا پوری زندگی میں اپنا طریقہ کار یہ رہا کہ جب کبھی بھی آپ نے اپنے استاد مرحوم شاہ آبادی کا نام لیا کہیں لکھا تو اس کے ساتھ اس جملے کا اضافہ ضرور کیا روحی له الفدا، میری روح ان پر قربان ہو جائے، میری جان ان پر قربان ہو جائے.
یہ موقع مہم ہیں کہ موقع او میگیا.
جملہ تو بظاہر بہت سادہ ہے لیکن ذرا سوچنا چاہیے کہنے والا کون ہے. ہم بھی کسی پہ کہتے ہیں کہ میری جان آپ پہ قربان ہو، لیکن امام خمینی جیسا انسان جب کہے کہ میری جان آپ پہ قربان تو اس کا مطلب ہے.
مرحوم امام شهابتی بعضی از فرزندان در نجف مشغول تحصیل بودن.
مرحوم شهابتی کے بعض بچے نجف میں تعلیم حاصل کر رہے تھے.
امام تبعید به نجف شدن
اور اس کے بعد یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب امام کو ایران سے نکال دیا گیا اور آپ جلا وطن ہو کر عراق چلے گئے.
فرستادن ترکیے، پہلا ترکیے میں نجف،
پہلا ترکی گئے، اس کے بعد امام سے نجف کی طرف آئے.
آقای حاج آقا نصرالله شهابتی کردن زنده سج فضلا و محترمین علماء قوم.
امام کے جو فرزند ہے امام شاہ آبادی. جو استاد تھے امام کے مرحوم شاہ آبادی، ان کے بیٹے نصر اللہ شاہ آبادی ابھی بھی حیات ہیں اور علم قوم کے جید علماء میں سے ایک ہیں،
کئی معروف و مشہور و محضر احترام،
بہت زیادہ قابل احترام شخصیت ہیں، معروف ہیں.
ایشون میگن که امام که آمدن نظر بعد از چند روز من یک خوابی دیدم.
اور ابھی نصر اللہ شاہ آبادی نقل کرتے ہیں کہ جب امام نجف تشریف لائے تو ان کے آنے کے کچھ عرصے بعد میں نے خواب دیکھا،
خواب دیدم کہ ایشون آمدن ایران حکومت تشکیل دادم،
اور میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ امام خمینی واپس ایران پلٹ آئے ہیں اور پلٹ آنے کے بعد آپ نے ایران میں حکومت قائم کی،
عراق پہ ایران حملے کیا،
اس کے بعد عراق نے ایران پر حملہ کیا. یہ خواب چل رہا ہے.
ایشون میگه من آمدم خدمت امام، بهشون از آمد دیشب یه خوابی دیدم.
کہتے من پھر امام خمینی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. ایسا
فرمودن چه دیدی؟
پوچھا کیا دیکھا؟
گفتم خواب دیدم که شما حکومت تشکیل دادی عراق حملے کرده.
کہا میں نے اس خواب دیکھا کہ آپ نے حکومت بنائی، اس کے بعد عراق نے حملہ کیا ایران کے اوپر.
فرمودن خوب، واقعیت این خواب رو در خارج میخوام بهت بگم.
آقا امام نے کہا کہ میں اس خواب کی تعبیر تمہیں بتاتا ہوں.
من تو تعبیر نہ، واقعیت رو میخوام بگم.
تعبیر کا لفظ استعمال نہیں کیا. امام نے کہا میں اس خواب کی واقعیت حقیقت بتاتا ہوں
با ایک شرط،
لیکن ایک شرط ہے اس کی،
زندہ ہم بجسی
ہے. وہ شرط یہ کہ جب تک میں زندہ ہوں، یعنی میں نے نصر اللہ شاہ آبادی سے کہا جب تک میں زندہ ہوں آپ اس واقعیت کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے.
فرمودن که من در جوانی که در خدمت والد مکرمتون بودم و مشغول کارهای خودم بودم.
ابی محمدی بیان کرتے ہیں کہ جب میں اپنی دوران جوانی میں آپ کے والد محترم شاہ آبادی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کر رہا تھا، اپنے تحصیلات کے مراحل سے گزر رہا تھا
و ریاضت،
اور اس کے ساتھ وقت تعلیم اور تحصیل نہیں تھی، وہاں کی زندگی میں ریاضتیں بہت تھیں، نفس کی ریاضتیں.
خیش ملازمه بین دل و ایمان و تعالی نیست.
یہ بات حاشیے میں رکھیے گا کہ علم، ایمان اور ترقی میں کوئی تلازم نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس علم اور ایمان کی ظاہری صورت ہو وہ ترقی کرے.
نا، اس ملازم نہیں،
ضروری نہیں ہے.
اون علمی هم که میگن علم نوران یهدت و الله فی قلب بنیشه، اون علم تحصیلی نیست.
اور یہ جو حدیث معروف کی جو ہم سنتے ہیں یا جملہ سنتے ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ علم و نور ہے کہ خدا جس کے قلب میں چاہتا ہے اتار دیتا ہے، اس سے مراد وہ کسب علم نہیں ہے جو کتابوں سے اور درس مدرسے سے حاصل کرتے ہیں.
وہ چیز دیگر
تو کچھ اور ہے.
ان حرفوں میں
وہ ہماری شاید بات بھی نہ ہو، ہماری محفل سے متعلق بھی نہ ہو.
انشاءاللہ اگر یہ موقعی میں بنا شد راجے بے علم و اینا حرف بزنیم و خواہیم اچھ کے چھر خبر ہے
انشاءاللہ کہ کبھی توفیق رہی اور علم کے باب میں ہم نے گفتگو کی تو دیکھیں گے کیا کیا مطالب ہیں.
مجھے شیطان عالم نہ،
خود ایک سوال ہے کہ شیطان بھی تو عالم تھا.
ویسا بھی
کوئی معمولی شاہ آتا عالم نہیں تھا، بہت بڑا عالم تھا.
اچھ ملازمی بین علم و ایمان تھا عالم نہیں،
بس اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علم اگر کسی کے پاس ہو جائے یا ایمان کی ظاہری صورت ہو تو یہ ترقی کی ضمانت نہیں ہے، اس کے آگے بڑھنے کی ضمانت نہیں ہے.
بہترین بہت مبحث مدور نشی. فرمودن پدر تو به من گفت فلانی، آروب الله تو حکومت تشکیل میدی.
امام خمینی نے اپنا خواب نقل کرنا شروع کیا اور کہا کہ مجھے آپ کے والد بزرگوار نے واقعی امام خمینی نے بیان کیا کہ میں جب طالب علم تھا اور آپ کے والد کے پاس تھا تو انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ اے روح اللہ، امام کا نام روح اللہ تھا، کہا روح اللہ آپ حکومت بنائیں.
دنیا علیہ تو اقدام میکنی
اور جب آپ حکومت تشکیل دیں گے، اسلامی حکومت تشکیل دیں گے، دنیا آپ کے خلاف بیان کریں گے.
حلال قائدن هست و قائدن قیام تا،
اور ایک طبیعی سی بات تھی، ہونا ہی تھا.
اما قیام میکنن مبارک، حسنی مبارک چند بار آمد تو جبه ها و تو شدی کرد به طرف ما.
یعنی
دیروز چه خبر؟
یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا اس جنگ کے اندر کہ حسن مبارک عراق کی طرف آیا ہے، جنگ کے دوران چار سالہ جنگ ہوئی ایران عراق، اور اس میں باقاعدہ اس نے ٹینک سے گولہ خود فائر کیا ہے. دیکھتے تھے تماشا کرتے تھے اس جنگ میں موسا لیتے تھے.
و یکی از فرزندان من هم در رکاب تو در این جنگ شهید میشه.
اور اب منوچه آوازی نے بیان کیا کہ میرا ایک بیٹا بھی اس جنگ میں تمہاری ہمراہی میں مارا جائے گا.
منتها تا زنده ام به کسی بتا.
اور منوچه آوازی نے بھی کہا کہ جب تک زندہ ہوں یہ بات کسی کو بتاؤ نہیں.
و حدا نصر الله هم تا امام زنده بود. امام که معلوم شدن بود.
معلوم نصر اللہ شاہ آبادی جو ابھی حیات ہیں انہوں نے بھی اس عہد کی پابندی کی جب تک امام حیات تھی. واقعہ کسی سے نہیں بیان کیا, ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد بیان کیا. ہمارے لیے ان باتوں کو سمجھنا درک کرنا شاید تھوڑا مشکل ہو.
دیکھیے از اساتید بزرگوار ما کے از مراجع ہم شدم جو برون مشکل ہو کسی که عدله رو ببینه برای یه فتوای مستقر بشه ببرنشون عالم بعد طرف اونجا ببینه خلافه باز بر بگرده اینجا مبانی رو ببینه برکه ببینه نه اونی که عبت هشت درسته باید بر همون بمونه ولو اینکه اونجا یه چیز دیگه دیده.
یعنی کہتے ہیں مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی دلیلوں کے ذریعے سے اپنے برہان کے ذریعے سے آتا ہے اور ایک فتویٰ حاصل کرتا ہے. فتویٰ حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو اس عالم میں اگر مثلا لے جایا جائے وہاں جا کے دیکھے کہ نہیں جو میں نے فتویٰ دیا تھا حقیقت اس کے پر اکثر عالم برزخ کی بات اور اسے کہا جائے گا جو تم نے فتویٰ دیا تھا وہ اسی بنیاد سے ہی نہیں تھی, اسے دوبارہ واپس زندگی میں لے آیا جائے. اور یہاں آنے کے بعد اگرچہ وہ دیکھ چکا ہے لیکن چونکہ اس کے پاس دلیل اس کے مطابق تھی جو اس نے فتویٰ دیا تھا دوبارہ کی فتویٰ وہی دے گا. یعنی اس بات کی جو مثال دی مجتہد علی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم حقائق کو درک نہیں کر پاتے ہیں.
خانوم
دباغ, این خانوم دباغ الان شاید 85 سالش بشه. اب دوسرا واقعہ جو بیان کر رہے ہیں وہ خاتون ہے جن کا نام ہے دباغ, جن کی عمر تقریباً 85 سال ہو گئی ہے.
مبارزین زمان شاہ,
اور ان کا عنوان یہ ہے کہ یہ شاہ کے زمانے میں مجاہدہ تھی.
وقتی کہ ما حمدان بودیم شو فرمانده سپاه حمدان
فرماتے ہیں کہ جب ہم حمدان میں تھے, حمدان ایک شہر ہے وہاں تھے, تو یہ خاتون وہاں کی جو سپاہ ہے اس کی کمانڈر تھی.
ایشون در پاریس متصدی آشپزخونه و غذای امام,
اور ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب امام پیرس میں تھے جن دنوں تو یہ امام خمینی کے کچن کا انتظام ان کے ہاتھوں میں تھا.
امروز ایشون یہ مصاحبه میکرد میگو من مامور خرید بودم.
اور آج جو انٹرویو آیا ہوں ٹی وی پہ, چونکہ امام کی مناسبت سے پروگرام آتے رہتے ہیں, اس میں بیان کیا انہوں نے کہ میں جب پیرس میں تھی تو امام کے کچن کا انتظام میرے پاس تھا, میرے ذمہ خریداری کرنا بیان کر دی کہ میں میوہ وغیرہ خریدنے کے لیے ایک دفعہ باہر گئی. اور بتا دیے کہ ایک دن میں جب لینے گئی چیزیں تو میں دیکھا کہ آج جو نارنگیاں ہیں وہ اپنی روزانہ کی قیمت سے 2% کم ہو چکی ہیں, یعنی ایک تہائی قیمت پہ آ
گئی,
جو کہ قیمت ایک دم سے نیچے آ گئی. میں بھی بہت سارا اٹھا کے لیا. کہتے ہیں میں یہ سوچتے رہے کہ آج تو میں نے بڑا ہنر کیا ہے کہ جو 100 روپے قیمت پہ ہو چکی ہے نارنگیاں اٹھا کے لے آئی کہ میں نے چند دنوں کا ذخیرہ کر لیا. لا کے میں نے کچن میں رکھا اس کو. امام نے آ کے دیکھا کچن میں اتنے ساری نارنگیاں, پوچھا یہ اتنے سارے کس کے لیے ہیں؟ کہا میں نے بڑے اس سے کہا کہ چونکہ آج قیمت گر گئی تھی اس لیے میں اتنے سارے لیے.
دو گناہ کر دے.
امام نے کہا تم نے دو گناہ کیے ہیں.
یکی اینکہ ما به اندازه خودمون میخواستیم.
پہلی چیز تو یہ کہ ہمیں جتنی ضرورت ہے اتنا لینا چاہیے تھا.
تو چرا بیش از نیازمون خریدی امروز؟
تم نے آج کیوں ہماری ضرورت سے زیادہ خریداری کی؟
چرا یہ
پہلا گناہ ہے.
دو اینکہ با خریدن تو ممکنه گرون بشه, بعضی از مردم در نفروشاتو نتونن بخرن.
اور دوسری وجہ یہ کہ تم نے سستی چیز خرید دی, اس کے بعد ممکن ہے تمہارے خریدنے کی ترجیح میں چیز مہنگی ہو جائے دوبارہ اور بہت سے غریب لوگ نہ خرید پائیں اس کو. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بات پیرس کی ہو رہی ہے, نو فی الشاہ تو جہاں امام خمینی جلا وطن رہے, امام مسلمان نہیں تھے.
خوب
इनाम भाई ने कहा इसको उठा के ले जाओ वापस दो।
उस टाइम वो इंजर कॉम्पिटिशन ये मैं पास में भी किरा करूंगा हर फंड।
इमाम होइने को कहा कि आगे इस तरह नहीं होता, ये मसलन यहाँ पे इस तरह से वापस नहीं किया जा सकता। इमाम ने कहा जो भी करना करो इसको वापस ले लो।
पास में ये
कहते हैं कि वो खातों कहती है मैं फंस गई, एक तरफ इमाम का हुक्म आ गया कि वापस करो, दूसरी तरफ ये कि वो वापस नहीं लेंगे, तीसरी तरफ फेंक भी नहीं सकती, उसका भी इमाम के जाओगे।
हमें तो इस तरह खेलना भी तो ना मत, इमाम में तो हाथ बुकना ना मुझे ना जरूर करिए ना जरूर।
यानी इस तरह खड़ी रही कि क्या करूँ ना, इमाम की बात को मान सकती हूँ इस तरफ ना मुझसे कोई और काम होगा। चंद आंसू आंखों से बह गए इसी मसला में। इमाम ने कहा कोई बात नहीं।
इन अफरादी की तरह हम सही ये मोहसन दर मुफलोशा तो मियां नमाज मरो मगरब तमाशो में खाना।
फिर इमाम ने कहा कि अच्छा ठहरो एक और रास्ता निकालो, और कहा कि जब हम मगरिबैन की नमाज पढ़ते हैं और अतराफ के लोग आके खड़े होते हैं और देखते हैं
इन फोर सफर हो तो सिशो तमीज बिखाने तो ये सीनी वाश कोने बिखाने पिच बंदगानों कदम में
कहा कि जब वो लोग आए और देखते हैं तमाशा देखते हैं खड़े होते हैं तो उसके बाद आप इन नारंगियों को अच्छी तरह साफ करें, इनको काटें और सीनी में रखकर उनको पेश करते
हैं। लाहौर ईशोन इमाम के रफ्तार नजर मसूल मसूल खरीद इमाम जिंदगी में क्या पाऊँ क्यों इमाम चाहता हूँ।
खुद यहाँ पे एक और शख्सियत है आगे हलीमी के नाम से जो यहाँ पहले रह चुके हैं और आना जाना उनका रहता है, तो वो जब नजफ में इमाम बनी थे उनके किचन का इंतजाम उनके पास था।
हो और हलीमी ने कहा ये जो इमाम शाफी मेरे मास भाई ये दुनिया खियार में पड़ता
और रात को इमाम बनी जो कुछ खाया करते थे वो थोड़ी सी दही और एक खीरा हुआ होता था।
रोज हम ये दुनिया खियार में खाते
थे और दिन में भी एक या दो खीरे खाते थे बस। इमाम का मेवा और फल और खाना रात का खाना यही तीन खेलों पे मुश्ता है। इसी तरह आगे में कहते हैं कि एक दिन मैं देखा बहुत सस्ते हो गए, मैं डबल उठा के ले आया। इमाम ने दोबारा वही सवाल किया क्यों ज्यादा खरीद लिया, क्या हमारी आज की जरूरत इतनी थी मसला, वापस ले जाओ दे दो। या फिर ठीक है या तो वापस करो ले जाके, या फिर जिसने भी खरीदा है वो अपनी जेब से पैसे दे और दोबारा ऐसा ना हो।
उन वक्त
जब इमाम खुमैनी दुनिया से गए तो आपके पास 825 मिलियन पैसे थे और उसके बाद हुक्म दिया कि इसको हौजे की जो कमेटी है उसको दे दिया कि तलबा ने बांट दिया। हुकूमत है इमाम खुमैनी की।
हो मैं बाद अज मुद्दत ही शनीदा कि बाद अज चंद रोज खानवादे ईशुन बरा मखारजश कर्ज लो गया।
और मैंने ये सुना कि जब इमाम खुमैनी की रहलत हुई उसके चंद रोज बाद ही उनके घर वालों को जिंदगी गुजारने के लिए कर्ज लेना पड़ा। सुना है मैंने इस चीज को।
शनि हो हला विभिन्न इन इमाम वाले ये खड़े अंजाम देते
हैं। इमाम को मैंने यार ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया।
इमरुज हम को कल्ब आराम दिल मुतमईन از خدمت مردم مرخص و به بارگاه الهی بار یافت।
और इमाम खुमैनी की वसीयत का आखिरी टुकड़ा है कि जिसमें उन्होंने बयान किया था कि मैं मुतमईन दिल के साथ पुर उम्मीद रूह के साथ खुदावंद आलम की बारगाह में जाऊंगा।
इन हुनर इस्लाम है,
ये इस्लाम का हुनर है, इस्लाम का कमाल
है, दीन है,
दीन का कमाल है
कि चिकुने तरबियत में कोना
कि इस तरह के अफराद तरबियत कर सकता है।
दीन हुनर दर मां काबिलियत
दीन के अंदर हुनर है, खलाकियत है, हमारे दम काबिलियत का मसला है। ये जो बात बयान की कोई ऐसी चीजें नहीं कि बहुत अहमियत रखती हूँ, और चीजें जो बयान की जाए
अरब फरोशी है तेहरान बीच अच्छे से यहाँ मसाज
انقلاب سے پہلے تہران کے اندر مخصوصاً جو جگہ تھی شاب شراب بکا کرتی تھی اس کی تعداد جو مساجد اور عزاخانے تھے اس سے کہیں زیادہ تھی. اس بات کو یقین کیجیے گا کہ تہران کے اندر عزاخانے اور مساجد سے زیادہ شراب خانے
تھے.
ہاں امریکہ کے گرفتار تھے, قیدی تھے.
40,000
امریکی فوجی کہہ لیں یا محفوظی لوگ وہ وہاں پہ موجود تھے. ساری چیز ان کے اختیار میں تھی.
اسرائیل ہواپیماهای اسرائیلی می آمدن بندر عباس سوختگیری میکردن میرفتن.
اور جو عرب اسرائیل کی 6 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں ایران کا رول یہ تھا کہ اسرائیلی جہاز آتے تھے آبادان, جو ایران کا وہ ایریا جہاں پہ پیٹرولیم وہ ہے انڈسٹری ہے, وہاں پہ آتے تھے اور وہاں سے پیٹرول لے کے آگے جایا کرتے تھے.
امیر المومنین فرمود کہ در یہ سفری ما پیغمبر بودیم.
رسول امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ کے ہمراہ تھے.
نزدیک ظہر شد,
ظہر کا وقت ہوا,
رسول اللہ ذرا به آسمان نگاہ میکنه
اور رسول اللہ آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں.
میں ہم بے نگاہ پیغمبر نگاہ کردم.
میں نے بھی ان کی نگاہ کی.
پیغمبر ہم بے نگاہ من نگاہ کرد و فرمایشی فرمود.
میں نے ان کی نگاہوں میں دیکھا, رسول اللہ نے میری نگاہوں میں دیکھا اور ایک بات بیان کی.
فرمود یا علی کن ما مرتن رعات الابل, یک روزی خط ما شطر چرا نکن.
امام علی سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ علی ایک دن وہ تھا کہ جب ہم لوگ فقط اونٹوں کو چرایا کرتے تھے.
چجور زیاد میشن, چجور چار میشن, چجور شیر میشن, چجور بچوں
مطلب سارا کام یہی تھا کہ اونٹوں کی نگہداشت کرنا, کتنے بچے ہو گئے, کس طرح سے بڑے ہوتے ہیں, کس طرح چھوٹے ہوتے ہیں, کس طرح سے ان کو گوشت پڑتا ہے, ان چیزوں میں تھا معاشرہ.
فسرنا اليوم رقات الشمس ببرکت اسلام تو شمس بینی شدی.
یعنی ایک زمانہ یہ تھا کہ ہم فقط اونٹوں کو دیکھا کرتے تھے, ان کو چرایا کرتے تھے. آج اسلام کی برکت سے یہ ہو گیا کہ ہم آسمان اور ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں.
شمس بن شدن کی کئی ظہر میشه,
یعنی اب ہم سورج کو دیکھتے ہیں اور ظہر کا تعین کرتے ہیں
کہ کب معراج بری,
تاکہ ہم اس وقت کے تعین سے معراج تک پہنچ سکیں.
شتربانی و معراج بری چقدر,
یعنی ایک طرف اونٹوں کا چلانا دوسری طرف معراج, کتنا فاصلہ ہے ان دونوں چیزوں میں.
شتربانی و معراج ما یہ موقعی در ظلمت و بیکاری و بیاری بودی.
اب آگے بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی ایک زمانے میں, یعنی ایران بھی ایک زمانے میں تاریکی میں تھا, پستی میں تھا, کوئی کام نہیں تھا.
اما ما الان به دنبال شمس بیداری و استقلال آزادی ملت ها هستیم.
یعنی آج ہم پہلے ہم خود ظلمت میں تھے, لیکن آج اسلام کی برکت سے اس قدر ترقی کی ہے کہ اس بیداری کا سورج ہمارے یہاں سے طلوع ہوا ہے.
این به برکت حرکت ہے امام,
یہ محمد کی اس محنت کا نتیجہ ہے.
و جاء رجل من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین از خمین
سوره
ندا داد مردم کجایید شمس بین بشوید به دنبال مرسلین را بیفتید.
سورہ یاسین کی جو آیت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ ایک گوشے سے ایک قریے سے ایک شخص آیا, آغا نے اس کی طرف اشارہ کیا, ایک قریہ یعنی خمین, کوئی معروف شہر نہیں ہے ایران کا, اس ماں دور دیار دراز کے علاقے سے ایک شخص اٹھ کر آیا, اس نے آگے آواز دی گئے لوگوں آؤ انبیاء کی مرسلین کی پیروی کرو تاکہ تم بھی شمس بھی بن جاؤ,
بے افق استقلال آزادی برسی,
تاکہ آزادی اور ثابت استقلال تک پہنچ سکو.
ما ہر روز ہر دقیقے باید یاد این مسئلہ
باید, ہمیں ہر روز اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے.
نعمت الہی,
یزید نعمت ہے خدا کی.
شیعہ مفتخر است,
شیعہ فخر سے سر اٹھا کے چلتا ہے. آج
ہر جا اروپا بری, امریکہ بری, ہر جا کے بری, این افتخار برای ما,
آپ کہیں بھی چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، یہ عزت سربلندی ہمارا حصہ ہے.
لذا باید ہر روز یاد کنیم،
لذا ہمیں ہر روز اس کو یاد کرنا چاہیے.
خدا من در قرآن چند تا بذکر داره.
خداوند تعالی نے قرآن کریم میں چند جگہوں پر کلمہ بذکر کا کلمہ استعمال کیا ہے،
راجع به چند نفر،
چند افراد کے لیے استعمال ہوا ہے.
خدا 124 ہزار پیغمبر نہ
تھے؟ کیا خدا کے 124 ہزار انبیاء نہیں تھے؟
اما راجع به 4-5 نفر بذکر داره.
لیکن ان 124 ہزار انبیاء میں سے فقط 4-5 انبیاء ہیں جن کے لیے خدا نے کہا بذکر، یعنی ان کا ذکر کرو، یاد کرو.
یاد
بالکل 124 ہزار میں سے 4-5 انبیاء جن کو خدا نے کہا ہے کہ ان کو یاد کرو، ان کی یاد بناؤ.
آدم رو بھی کم نہ،
آدم جناب آدم کے بارے میں نہیں بیان ہوا.
کیوں بگم؟ بس کر پھر کتاب ابراہیم،
خدا نے بیان کیا کہ کتاب میں ذکر کرو کس کا؟ ابراہیم.
بس کر پھر کتاب اسماعیل،
اسماعیل کا ذکر کرو.
بس کر پھر کتاب موسیٰ،
موسیٰ کا ذکر کرو.
وذکر فی الکتاب مریم،
مریم کا ذکر کرو.
وذکر فی الکتاب ادریس،
ادریس کا ذکر
کرو. یہ داستان داره
ادریس کا بھی.
وذکر همان اینا،
یعنی جو وذکر کا لفظ آیا خدا نے تاکید کی کہ ذکر کرو، یاد بناو ان کی، فقط 4-5 افراد.
بگو 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 بگو
وذکر، یعنی بولو، بتاؤ، بیان کرو ان کے بارے میں.
چرا؟ تا این مشرب اینها بیان بشه برامر.
کیوں ان کے بارے میں بتاؤ؟ تاکہ ان کا جو راستہ تھا وہ لوگوں کے سامنے آ سکے.
مردم به طریق اینها انس بگیرن،
اور لوگ ان کے راستے سے انسیت پیدا کر سکیں،
راہ حیات رو پیدا کنن،
ان کے راستے سے زندگی کا طریقہ ان کے سامنے آئے،
طریقہ حیات سیاسی رو بیام،
اپنا حقیقی راستہ ان سے، سیاسی راستہ ان سے پا سکیں،
طریق حیات اجتماعی رو بیام،
اپنی اجتماعی زندگی کو ان کی زندگی سے دیکھ سکیں،
طریق عبودیت رو بیاموزن،
ان سے ہی عبودیت اور عبادت کا طریقہ سیکھ سکیں،
طریق فداکاری رو بیاموزن،
فداکاری کے مرحلے پر ان کو دیکھ کر فائز ہو سکیں.
وذکر فی الکتاب ابراہیم،
ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا.
چی کہتے؟
کہ کیا کیا ہے ابراہیم نے؟
بیانیے ابراہیم نے،
جناب ابراہیم کا بیان.
اُفِّن لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ،
جناب ابراہیم نے کیا بیان کیا؟ وہ آیت قرآنی ہے.
اُفِّن شما،
کہ اُف ہے تم لوگوں پر،
نَنگ بر شما،
باعث شرم ہے تم لوگوں کے لیے،
با معبود آئی کے داری،
کس چیز کے لیے باعث شرم ہے؟ کہ جو معبود تم نے اختیار کر رکھے ہیں.
بلے الان امریکا تو دنیا داره معبودی میکنه،
آج بھی امریکا پوری دنیا میں معبودیت کو پھیلا رہا ہے، یعنی کہتا ہے میں معبود ہوں،
ہر جا بخواهد لشکر ایفید کند میکنن،
جہاں بھی لشکر
مردمان کند میکنن، دستور به دهد میدن،
جہاں لشکر بھیجنا ہو، جہاں بمباری کرنا ہو، جہاں حکم دینا ہو، اپنا حکم چلانا ہو، سب کا کرتا ہے.
اُفِّن لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم،
خدا نے کہا کہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، حقیقت اس کے پیچھے یہ ہے کہ ابراہیم کا طریقہ دیکھو، ایسی جگہ کہ جہاں خدا کے علاوہ کسی کو معبود بنایا جائے، اور ابراہیم کہتے ہیں اُفُّن لَكُمْ.
خب اہل قاعدہ چنین اقدامی حزینه داره.
اب یہ بات بھی طبیعی ہے کہ اگر کوئی معبود بننے کی کوشش کرے، خدا بننے کی کوشش کرے، کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اس کو انجام بھگتنا ہوگا.
حزینش چیئے؟
کیا ہے اس کا انجام؟ کیا قیمت دینی پڑتی ہے؟
آرو حرقو ونصرو آلہتکم، این مرد برخلاف نظام شما اقدام بره میکنه، آتشش بزنید.
کیا اس کا اسی طرح میں پڑے گا؟ کہا کہ یہ انسان نے، یعنی جناب ابراہیم کے بارے میں بیان کیا گیا کہ تمہارے معبودوں کے خلاف قیام کیا، لہذا اس کی سزا کیا ہے؟ اسے جلا دو، آگ میں چلا دو.
آتش طوری بود که زنجیرهای منزلی رو آب کرد و منزلی افتاد.
اس طرح کی آگ تھی، اتنی بھڑکتی ہوئی آگ تھی کہ جب منجنیق کو نزدیک لائے گیا تو اس کی زنجیریں پگل گئی.
بله ببینی چه خبر بوده،
کس طرح وہ آگ بھڑکائی گئی،
دنیا یا آتش بوده، یہ نفر بغم بزنونا،
ایک انسان کو جلانے کے لیے گویا پوری دنیا میں آگ لگا دی گئی.
تازه اونجا هم که افتاده جبریل میاد میگه کار دین الیک فلا، چقدر من بعد قربان کتاب ابراهیم.
اور اس موقع پر بھی کہ جب جناب ابراہیم کے پاس فرشتہ آتا ہے کہتے کہ کوئی کام ہے تو کہتے تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ ہے بس قربان کتاب ابراہیم.
تن دادن به این محقات،
اپنے آپ کو ان زحمتوں میں ڈالنا.
اگر ہم بنا شد بچے بچے بیٹا،
اب اگر خدا چاہے بچہ دے تو دے، اس کی مرضی.
منو من نیاز به او یاوت بر ما تو مرضت جدونی انشاءاللہ من صابرین.
اور اس بڑھاپے میں بچہ ملنے کے بعد بھی کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہیں ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بچے نے بھی کہا جو عام روح ہوا اس کو کیجیے، مجھے صابروں میں سے پائیں گے.
خب یادتون باشه تلک الرسلو فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء مختلف.
یہ جو آیہ کریمہ آپ نے پڑھی کہ مرسلین میں بعض کو دوسروں پر فوقیت حاصل ہے، اس طرح سے کہ انبیاء ایک درجہ نہیں ہے، ایک جیسے نہیں انبیاء،
چون عصمت ذات مرتبہ،
عصمت کے بھی مراتب ہیں،
فداکاری ہم ذات مرتبہ،
اسی طرح عصار و فداکاری کے بھی مراتب ہیں.
یادتون باشه ہمشون پیغمبر ہم دا.
سب پیغمبر ہیں، یہ بات پتی ہے.
مبادا بعضا ما طوری حرف بزنیم که طور دیگری استفاده میشه.
این باتا کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ بعض کو ہم انبیاء نہ تصور کریں یا کہ اس کا کوئی اور مطلب نکالا جا سکے، ایسا نہیں. انبیاء سب ہیں، 124,000 انبیاء ہیں، مگر وہ مراتب ہیں. کہ
ہم جناب یونس،
جناب یونس کی ایک مثال.
جناب یونس وقت کے مشغول شد، همه عراق هم بوده، این عراق عجیب و غریبه، تو همین عراق هم بود، آخر مجبور شد که دیگه رها کنه و فرار کنه و بره.
حضرت یونس تعلق عراق سے تھا، اور جو واقع پیش آئے ان کے ساتھ وہ عراق میں تھے، اس وقت اسی وقت پیش آئے
ہجرت.
بله، جناب یونس نے ہجرت کی.
کار خوبیه یا چون باشه، کار خوبیه.
یعنی جناب یونس نے جب دیکھا لوگ نہیں مان رہے، مشکلات ہیں، تو ہجرت کی ہے. اگرچہ ہجرت بھی اچھا کام ہے،
اما کار خوب چرم داری،
لیکن اس اچھے کام سے بھی بہتر ایک کام موجود ہے.
بے پیغمبر میگه واس کو فرد کتاب ابراہیم،
رسول اللہ کو حکم ملتا ہے کہ توجہ کیجئے گا، رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا.
اما ولا تکن کہ صاحب الحوت مثل یونس نوار،
یہ اگلا جملہ آیت کا کہ ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا، اور حوت صاحب حوت یعنی حوت مچھلی کو کہتے ہیں، مچھلی والے کی طرح نہ بننا،
مثل جناب یونس نہ ہو،
یعنی یونس یونس کی طرح نہ بننا.
ہجرت میکنه، خسته میشه، حالا میره اسیر میبره، سوار کشتی میشه.
کیا کہ جناب یونس نے ہجرت کی، تھک گئے لوگوں کو تبلیغ کرتے کرتے، تھک گئے، مسائل سے تنگ آ گئے، ہجرت پہ مشغول نہ ہو.
قرآن عجیب ہے،
جب قرآن ہے عجیب بات ہے قرآن میں،
قرآن عجیب ہے. بلا تکن کہ صاحب الحوت،
ابراہیم کا ذکر کرو لیکن دیکھو یونس کی طرح نہ ہونا.
چرا؟ چون با مشرب یونسی ذکر درست میشه، عبادت درست میشه، اما آزادی و حریت و استقلال درست نمیشه.
کیوں کہا خدا نے کہ ذکر کرو ابراہیم کا اور مچھلی والے کی طرح، یعنی یونس کی طرح نہ بننا؟ اس لیے جناب یونس جیسا نبی بھی آ کے ذکر اور عبادت تو قائم کر سکتا ہے، لوگوں کی گردنوں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکتا.
آزادی و حریت و استقلال درست نمیشه،
آزادی نہیں ملے گی یونس کے راستے سے، آزادی نہیں ملے گی.
اگر بخوای انسانها رو آزاد کنی، رها کنی، مستقل بشن، طریقی ابراهیم.
پس اگر انسانوں کو غلامیوں سے نجات دلانی ہے، آزاد کرنا ہے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس کے لیے ابراہیم کا راستہ.
خب جناب بعد یونس رفت سوار کشتی شد و اوت آمد، همین آره دیگه نهنگ چی بهش میگید شما دولفین،
ویل بی ویل بسی
آمد بسم یا الله گرفتار شد.
جناب یونس کشتی میں بیٹھے، اس کے بعد واقعہ آپ سب کا سنا ہوا یقیناً کہ کشتی میں بیٹھے، پھر اس طرح کا ہوا، قرآن ڈالا گیا، اور جناب
یونس یادتون باشه جناب یوسف یونس پیغمبر رہا،
ذہن رکھیے گا،
کار خوب کردہ
ہاں، جناب یونس پیغمبر ہے، اچھا کام کیا انہوں نے بھی،
اما کار خوب درم داری،
لیکن اس اچھے سے بہتر ایک کام تھا.
میں بولا کسی اور ذہنش میں اے جناب یونس نہ خیر،
یعنی یہ نہ ہو کہ ان باتوں کو سن کے کوئی سوچے کہ جناب یونس نے انبیاء کے کام سے جان چھڑائی اپنی. اور اس کو اسی طریقے سے ہم حل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ یہ ہمارے انبیاء جو ہیں، ان میں ہم نے بعض کو بعض میں فوقیت دی.
درست، اور ایک چیز کہتا ہوں، خوبی این یه چیزی میخواد آمده طلب میکنه.
ایک ویل آئی بھی ہے اور اس کے بعد قرآن اندازی کی گئی کہ کس کو
پڑھنا چاہیے. جناب یونس قرآن کا نام یونس
افتاد جناب یوسف کا قرآن نکلا
یونس
یونس کا قرآن نکلا
ہجرت کر دی
ہجرت کی ہے جناب یونس نے مسائل ستا کا کے ہجرت کی تھی.
ارے بذنون اذ ذهب مخاطبا فظن ان لن نقدر علیه. یادمون باشه ابراهیمی حرکت نکنیم اسیر حوت استعمار
عجب. درود بر امام محمد صلی الله علیه
و آله.
اگر ارشاد فرمائیں کہ ذہنوں میں رکھیے گا کہ اگر ہم نے ابراہیم کے راستے پہ اپنے آپ کو نہ ڈالا, ابراہیمی مشرب پہ نہ چلے, تو پھر ہم استعمار کی بڑی بڑی ویل جو ہیں, ویل مچھلی استعمال کو تعبیر کیا ویل مچھلی سے, اس کے شکار بن جائیں.
امریکہ پوچھے استعمار دہانے جو باز کر دے,
امریکہ بھی اس ویل کی طرح ہے جس نے اپنا منہ کھولا ہوا ہے.
باور کنی
یقین کریں ان باتوں پر,
بس ذکر نمیشه با امریکا مبارزه کرد,
فقط تسبیح اور ذکر کے ذریعے سے امریکہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا.
ذکر میخواییم ہم,
ذکر ہونا چاہیے,
ذکر میخواییم نیاز دارم یادت المجا,
ذکر ضروری ہے, ذکر تسبیح ہونی چاہیے,
اما ذکر برای من فدای او بشم, فدای دین او بشم.
لیکن ذکر اصل ذکر کیا ہے کہ میں قربانی کا جذبہ پیدا کروں اپنے اندر, میں دین پر قربان ہونے کے قابل بن جاؤں.
وقتی کہ ام دائر شد بین خود من, جان من و بقائدین رو انتخاب کنم,
اور جب معاملہ یہاں پر آگے کھڑا ہو جائے کہ ایک طرف میں بچ سکتا ہوں اور ایک طرف دین بچ سکتا ہے, کسی ایک کو بچانا ہے, تو میں اپنے آپ کو قربان کرنے میں تیار ہو جاؤں.
ام دائر شد بین کہ فرزندم رو قربانی کنم, ہیچ درنگ نکنم.
اور جب اس بات پہ بات آگے ٹھہر جائے کہ مجھے رائے خدا میں اپنے بیٹے سے بھی ہاتھ دھونا پڑے, تو میں سوچوں نہیں پھر.
وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ,
یہ تو یونس کی طرح نہ بننا,
پیغمبر است
رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا.
اما بند کر فی کتاب ابراہیم,
ابراہیم کا ذکر کرو اپنے کتاب کے اندر.
وَعُلَمَا هَمْ بَرَسِ اَنْبِيَا,
اور علماء بارث انبیاء,
بس جو وارث جناب یونس ہیں,
بعض علماء جناب یونس کے وارث ہیں,
بعض یا جناب وارث جناب ابراہیم ہیں,
بعض جناب ابراہیم کے وارث ہیں,
بعض یا جناب آدم تا خاتم. السلام علیک یا آدم صحبت الله, السلام علیک یا وارث نوح نبی الله تا آخر.
اب بعض وہ ہیں جو آدم تا خاتم سب کے وارث ہیں, جو ہم جلد وارثہ میں پڑھتے ہیں.
وہ
حسین ہیں جو آدم تا خاتم, جو آدم تا خاتم تمام انبیاء کی صفات کو جمع کر لے, وہ حسین.
از ہجرت گرفتے تا در درون آتش جنگ یزیدی تو کربلا رفت,
ہجرت سے کام شروع کیا اور اس کے بعد جنگ کے اندر بھی گئے اور یزید کی لگائی ہوئی آگ کے اندر کود گئے.
ای کاش یک زمانی موقعیتی یافت میشد راجع به این زیارت وارث من در 15 درسه حرف میزدم.
کاش کہ ایک موقع مل جائے انشاءاللہ کہ زیارت وارثہ سے متعلق گفتگو کرے, تو کم سے کم 10-15 محفلوں پہ مشتمل ہوگی. بات
ما عالمان, عالمان حقیقی ورثه انبیاء هستند,
حقیقی علماء انبیاء کے وارث ہیں.
یک چیز راجع به وراثت بگم,
وراثت سے متعلق ایک نکتہ بیان کروں.
ببینید هر کسی وارثان, هر عالمی وارث انبیاء.
یہ ذہن میں رکھیے کہ جو کہا گیا کہ انبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں, ہر عالم وارث انبیاء نہیں ہو سکتا.
بنده صاحب خیلی سریع عرض میکنم, بنده هیچ وراثتی از این پیغمبری ندارم.
چون که آنه قیل بیان کیا بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس کسی بھی نبی کی کوئی وراثت نہیں ہے.
باور کنید,
یقین کریں اس بات پر کہ مثلا میں اپنے بارے میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی وراثت میں سے کوئی چیز نہیں ہے.
چون ما در حوزه های علمی دو تا چیز داریم.
کیوں؟ کیونکہ حوزہ علمی کے اندر جہاں پہ ہم دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں, وہاں دو چیزیں.
یہ علم و دراسہ داریم.
ایک علم و دراسہ کہلاتا ہے,
از مقدمات شروع میشه تا کہ پایه و درس خارج و تفسیر و بعد تا.
علم و دراسہ یعنی وہ چیز جو درس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے, جو شروع ہوتی ہے بالکل ابتدائی کتاب سے, جس کو مقدمات کہتے ہیں, اور اس کی انتہا درس خارج ہے.
این وراثت نمیاره.
یہ علم دراسہ یعنی درس کے ذریعے, کتاب کے ذریعے جو چیز پڑھی جاتی ہے, اس میں وراثت
نہیں. ان مقدمے یہ وراثت میتونه باشه.
یہ البتہ وراثت, یعنی کس وراثت کی بات کر رہے ہیں؟ انبیاء کی وراثت. اس وراثت کے لیے مقدمہ بن سکتا ہے, لیکن وراثت نہیں ہے.
میں ایک علم الوراثہ داریم,
اس کے مقابلے میں ایک علم الوراثت بھی ہے.
چھ کنیم چھ وارث بھی,
کیا کریں کہ ہم وارث بن جائیں سے
یہ روایت پہ رکھا
اس کو ڈھونڈنا چاہیے
یہ علم روایت دانیا
اس علم کو پیدا ڈھونڈنا چاہیے
چجو دانیا میں
کیسے ڈھونڈنے
انجھ بوجہ اس سنخیت کی وہ انبیاء دشتے ہوئے
کیسے اس علم تک پہنچا جا سکتا ہے اس کے لیے انبیاء اور ہمارے درمیان کچھ نہ کچھ مشابہت ہونی چاہیے
سنخیت درسی
کس چیز میں مشابہت
در جان در تعالی در قرب اللہ
نفس میں مسائل میں خدا تک پہنچنے میں قربت اللہ
در از خود خالی شدن و به خدا پیوستن
اپنے آپ سے گزر کے خدا تک پہنچنے میں
یادتون باشه این علم الوراثت
پھر علم وراثت ملتا ہے
سوال اگر یک فرزندی کافر شد از بابا کیسے بره
سوال ہے کہ اگر ایک بیٹا کسی کا کافر ہو جائے تو کیا کافر ہونے کے بعد اپنے مسلمان باپ سے کوئی وراثت میں چیز لے سکتا ہے جواب ہے نہیں
یہ بیگانہ بیگانے دیگر ارث ہے
یا دوسرے طریقے سے سوال کرتے ہیں کیا کوئی اجنبی کسی دوسرے اجنبی سے ورث میراث لے سکتا ہے
نہیں
در این میراث خواداری و میراث خواری ظاہری انتصاب میخواهیم
یعنی میراث لینے میراث دینے کے اندر کوئی تعلق ضروری ہے
در اون میراث ارث معنوی هم سنخیت
اسی طرح اگر ظاہری میراث کے اندر تعلق چاہیے تھا تو معنوی میراث کے اندر بھی تعلق ہونا چاہیے
باید ایک سنخیت روحی
ایک نسبیت ایک تناسب ہونا چاہیے روح کا تعلق ہونا چاہیے
پیغمبر داشته باشه
پیغمبر کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے
این رو ما باید تو حوزه ها برای خودمون تحصیل کنیم
حوزه کے اندر اس چیز کو ہونا چاہیے
خب حالا اونایی که اینو تحصیل میکنن
جو لوگ اس مرحله تک پہنچتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں
میشن العلماء ورثۃ الانبیاء
ان کے بارے میں یہ قول صادق ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء
این که علما امتی افضل انبیاء بعد اسرائیل اگر درست معنا بشه معنی اونم معلوم میشه
اسی در دوسری فرمایش رسول اللہ کرم کی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء بعد اسرائیل سے بہتر ہیں اس کی بھی تعبیر ایسے ہی ہوگی
ما خیال میکنیم هر کس آره مثل من شد این وراثت
هم سمجھنی که جس کے سر میں بھی آم آگیا وہ وراثت انبیاء ہوگی ایسا نہیں
خب این وراثت دو یہ سکے دو پہلو ہے
اس وراثت کوئی سکے کی طرح سمجھے جس کے دو طرف ہوتے ہیں
در ایک طرف علم
اس کے ایک طرف علم ہے
ہدایت
ہے
انذار ہے
لوگوں کو
تبشیر ہے
ڈرانا اور انذار کرنا ہے
بہشت ہے
جنت ہے
زندباد اجتماعی ہے
اس کے بعد اچھی زندگی
اور نعرے ہیں
لوگوں کا حال
سننا ہے لسوسی ہے بہن یہ طرف ہے
یہ ایک طرف ہے
رخ دیگر سکے وراثت
اس وراثت کا دوسرا رخ بھی
مجاہدہ
جہاد کرنا ہے
مبارزہ
کوشش کرنی ہے
کتائی پڑتن ہے
مار کھانی ہے
زندر شدن ہے
جیل جانا ہے
محروم شدن ہے
چیزوں سے محروم ہو جانا ہے
یہ مرتبه کل رسانه های عالم با هم همصدا میشن علیه امام خمینی حرف میزنن بزنن
و مرحله بیا آئے گا کہ پوری دنیا کا میڈیا آئے گا امام خمینی کے خلاف پروپیگنڈا کرے گا
نمیشود ما بخوایم وارث بخشی باشیم وارث بخشی نباشیم
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ میراث میں سے کہیں کچھ دے دو کچھ نہ دو یہ نہیں ہو سکتا
بل من کان له القرن فعلیه القرن هر کسی غنیمت گیرش میاد کرامت هم داره
جو بھی غنیمت تک پہنچتا ہے غنیمت تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ قیمت بھی چکانی پڑتی ہے
با ہم ہیں اچھا جدا نہیں
یعنی غنیمت مفت میں ہاتھ نہیں آتی میدان جنگ میں کودنا پڑتا ہے جان کو بازی جان کی بازی لگانی
پڑتی امام وارثی است که هر دو کفر دو کفر ہوتا
ہے امام ایک ایسے وارث ہیں جن کے پاس اس سکے کے دونوں رخ موجود ہیں
همون طرف اینو داره همین طرف اینو
داره دونوں طرف موجود ہیں امام
بس بس کر فل کتاب ابراهیم
بس یہ وجہ ہے کہ کہا کہ وذکر فی الکتاب ابراہیم
وذکر فی الکتاب موسیٰ
جناب موسیٰ کے بارے میں کہا کہ یاد کرو موسیٰ کو
موسیٰ چیکار کرده
موسیٰ نے کیا کام کیا تھا
ایک حرفی داره این قاعده است خیلی زیبا
ایک بات ہے کہ جو ایک اصول ہے اور بہت خوبصورت ہے
رب بما انعمت علی
جو
آیا چون به من نعمت دادی
جناب موسی نے خدا و عالم سے مناجات میں کہا کہ پروردگار جیسے بھی تو نے مجھ پر نعمت نازل کی
تعلیم اکم ظهیرا للمجرمین وقتی که به مجرمین نمی کنم
یعنی یہ جو تو نے مجھ پر نعمت عطا کی ہے میں کبھی بھی مجرمین کا ساتھ نہیں دوں گا.
سوال, کیوں میں نعمت بدون سورہ حمد پڑھنے؟
کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا, سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
شرم
کیوں؟ اس سورے میں بھی خاص پیغامات
کرنا,
حتیٰ میں اس کے باطن پر بھی نگاہ نہیں کر رہا, میں ظاہر سورہ حمد کی ظاہر میں بھی مطالب ہے.
صراط الذین انعمت علیہم,
جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ واحد دعا جو واجب ہے وہ کیا تھی جو آپ نے بیان کیا, صراط الذین انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم کون ہے؟
صراط
یہ صراط کیا ہے؟
خدا یہ بہمات دی,
خدا نے ہمیں دیا ہے
یا درخواست کریم بدے
یا دیا ہے خدا نے, ہم چاہ رہے ہیں بھی خدا سے کہ دے.
پرانے ان صراط نعمت الہی,
خود یہ صراط خدا کی نعمت ہے.
اسلام نعمت الہی,
اسلام ایک بڑی نعمت ہے خدا کی.
ان نعمت رو باید حفظ کیا,
اس کی حفاظت کرنی چاہیے.
چون تو بے من مسلمانی دادی فلان اکون ذہینا مجرمی, میں ہی وقت
ٹھیکے گا مجرمین اسلام. بس اے خدا, جب تو نے جناب موسیٰ کہتے ہیں خدا کہ تو نے مجھے اسلام عطا کیا ہے, میں کبھی بھی مجرمین کے اوپر جو ہے وہ متقی نہیں ہوں.
حالا ببین اگر این ظریفه جناب موسیٰ که در قرآن آمده درک بشه جامعه اسلامی به کجا میرسه؟
اگر جناب موسیٰ کی یہ ظرافت اور یہ دقت اسلامی معاشرے میں نافذ ہو جائے تو کہاں پہنچے گا اسلامی
معاشرے؟ ایک جامعه صاف شفاف متکیے بے خود,
ایک صاف شفاف پاک پاکیزہ ماحول جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا.
درست
ہے نا؟ صحیح یہ بات ہے
یا میں مزاق دارم نکنا
یا آپ کے خیال میں مزاق کی باتیں کر رہا ہوں؟
رب بے ما انعمت علی, شکرانی ان نعمت تو این از که فلن اکون ذلیلن دل مجرمی.
خدا یہ جو تو نے مجھ کو نعمت عطا کی یعنی اسلام کی نعمت, دین کی نعمت عطا کی, اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ میں مجرمین اور ظالمین کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کروں.
آمدن یہ ملاقاتی با امام کردن,
امام خمینی سے ملنے آئے کچھ لوگ,
گفتن آقا راجب بے اسرائیل حرفی نہ کریں,
اور کہا کہ آپ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہ کریں,
حرف نہ کریں, نہ موافقت, حرف نہ دیں.
مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ اسرائیل
سے بخواہید در اختیارتون بھی.
آنے والوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسرائیل کو قبول کر لیں, تسلیم کر لیں, آپ فقط اس کے بارے میں بولیں نہیں, خاموش رہیں, کچھ نہ بولیں, اس کے مقابلے میں آپ جو چاہیں گے ہم آپ کے لیے فراہم کریں گے. ہم اور آپ وقت کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا معاملہ ہے,
شہری ہم چند برابر میشه, چقدر میتونم خونه بسازم, چه کارایی میتونم انجام بدم,
حوضے میں ملنے والا جو رقم ہوتی ہے طالب علموں کو دی جاتی ہے اس کو شہریہ کہتے ہیں, کہ کتنا شہریہ بڑھ جائے گا, کتنے طالب علموں کو مزید مدد ہو جائے گی, کتنے گھر بن جائیں گے,
زندان نہ دورے, تبعید نہ دورے,
اور اس راستے میں نہ جیل ہے, نہ قید ہے, نہ وطن چھوڑ کے جانا ہے, کچھ بھی تو نہیں کرنا.
درست ہے نا؟
صحیح ہے.
تصویر
ساکت ہوئی میں نے, آپ نے خاموش ہو جاتے نہیں کرتے اسرائیل کے بارے میں بات.
جناب موسیٰ میگے نا,
حضرت موسیٰ نے ایسے موقع پہ کہا تھا نہیں,
بل موسویان ہر بھی کہنا
ہے, فقط موسیٰ سے متعلق نہیں ہے, جو جو موسیٰ کے راستے پہ چلنے والا ہے وہ بھی منع کرے گا. امام نے منع کر دیا نہیں,
بل ازا امام موسیٰ کو ما کنت متخذ المذرنین عزودا, گفتن بابا با یهید یه خودم بابا یه کرفیا, فرود ما کنت متخذ المذرنین عزودا, هیچ وقت من با گمراهان را گمان بازوی خود نمی.
اسی طرح امام حسین نے بھی یہ بات بیان کی تھی جب امام سے کہا گیا کہ یزید کے مقابلے میں تھوڑا صبر سے کام لے اور چھوڑ دیں اس کو اس کے اوپر, اور آگے کی طرف بات بڑھی تو اس پہ امام نے جواب دیا تھا کہ میں کبھی گمراہوں کو نہیں کیا ہے, میں کبھی گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بنا سکتا.
ان جملے اللہ
وقت در قرآن میں سائن شعر انبیاء میں
کتے ہیں, یہ انبیاء کا نعرہ بھی ہے,
جو بھی الہی مرد ہوگا وہ یہ نعرہ لگائے گا کہ میں گناہ گاروں کو ظالموں کو مددگار نہیں بنا سکتا.
ان جناب موسیٰ ساکت باشے بابا, جناب فرعون بزرگوار نونت داده عبد داده بزرگت کرده, اے آخه نمک شناس بار,
جناب موسیٰ کے زمانے میں ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کو فرعون بڑا محترم ہے، اس نے آپ کو کھانا دیا، پانی دی، آپ کو پناہ دی، آپ کو بڑا کیا، پالا پوسا ہے، بہرحال تھوڑا نمک شناسی ہونی چاہیے. جواب کیا ہے کہ خدایا جو تم نے مجھ کو نعمت عطا کی ہے اس کا شکرانہ یہ کہ میں ظالموں کا کبھی مدد ظالموں سے مدد نہیں لوں گا.
مبارزہ شروع کیا
اور اپنا مقابلہ شروع کیا جا رہا
ہے. ایک مقابلے بین مرحوم امام و حضرت موسیٰ شده، سخت شباهت به هم
بعض لوگوں نے ایک مقایسہ کیا ہے، یعنی شباہتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے حضرت موسیٰ میں اور امام خمینی میں، تو جب وہ شباہتیں ڈھونڈی گئی تو 100 تک وہ شباہتیں
پہنچ،
100 شباہتیں جو حضرت موسیٰ امام خمینی میں پائی جاتی ہیں.
یکی از شباہتان کہ فرعون مصر تو مصر درب شد، شاہ ایران هم نزدیک او درب شد. یکی از شباہتان
پہلی شباہت یہ کہ فرعون جو تھا وہ کہاں دفن ہوا؟ مصر میں دفن ہوا. ایران کا شاہ بھاگ کے گیا، اس کو بھی جو قبر ملی وہ مصر میں ملی.
انشاءاللہ مبارک ہم ملحقے وہ انہوں
نے اور انشاءاللہ مبارک ان کے پیچھے پیچھے جائے گا.
ارے دیکھیں بابا، یہ کیا شباہت آئی نے؟ سب تو شباہت،
100 شباہت
بین جناب موسیٰ و مرحوم
امام موسیٰ، حضرت موسیٰ میں اور امام خمینی میں 100 شباہت ہیں. مطلب
بخواد اینا رو بگه آقا باور کنی سالها باید حرف بزن انسان
ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کئی سال درکار ہے.
خب حالا جناب موسیٰ برای نجات قوم بنی اسرائیل که خدایا بار الله من بسیار نها فکر میکنم ما بیه توی یکی از این شباهت واقع نشیم، مثل قوم بنی اسرائیل نشیم، برای امام بهانه جویی کنیم.
بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی، پھر بیان کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہم میں بھی اس طرح کی شباہت کوئی آئے جو اس زمانے میں جناب موسیٰ کے زمانے میں تھی. لیکن وہ شباہت کون سی؟ بنی اسرائیل کی شباہت، کہ جیسا نبی خدا نے عطا کیا اس کے مقابلے میں بہانے بازیاں کرتے تھے. یہاں پہ بھی امام خمینی رضی عظیم شخصیت تھی، ایسا نہ ان کے راستے کے اوپر آ کر ہم بھی بہانے بازیاں کرتے.
یہ موقع شاید 33 سال قبل 32 سال قبل کمونیست ها و این های بهانه جویی میکردن در ایران،
32-33 سال پہلے جب جو منافقین تھے کمیونسٹ تھے وہ مختلف بہانے کرتے تھے.
میں ایک ماہ رمضان 30 روز راجع به بہانے جویی بنی اسرائیل و بہانے جویی این معاندین تو ایران بحث کردم. 30 روز
32-33 سال پہلے جب یہ منافقین کام کر رہے تھے، جب انقلاب آیا تھا اس وقت کی بات ہے یہ، تو اس وقت کہتے ہیں ایک ماہ رمضان میں مکمل 30 دن میں نے گفتگو جو کی تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو بہانے کرتے تھے، بہانے سن رہے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں چیزیں لاتے
تھے،
اور اس کے بعد بیان کرتے تھے کہ جو منافقین ہیں کمیونسٹ ہیں یہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ بنی اسرائیل چلتے تھے.
ارے 30 روز باور کنید، 30 روز
مکمل 30 دن میں نے گفتگو کی،
30 روز ماہ رمضان میں بحث کرتا،
مکمل ماہ رمضان کے ایام میں بات کی.
حضرت موسیٰ انقلاب شو کرتے، حرکت شو کرتے،
حضرت موسیٰ نے اپنے انقلاب برپا کیا، ایک کام ہو گیا.
یہ طرف فرعون،
ایک طرف فرعون ہے،
یہ طرف قوم بنی اسرائیل زلیل،
اور دوسری طرف قوم بنی اسرائیل.
موسیٰ بنا شد این قوم رو برداره فرار کنه.
اب یہ قوم بنی اسرائیل کے جو انتہائی ذلت کا شکار تھی، پستی کا شکار تھی، دوسری طرف فرعون تھا، حضرت موسیٰ نے اس کو نجات دینے کا ارادہ کیا.
موسیٰ میدونے در چیکار میکنے،
حضرت موسیٰ کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں.
موسیٰ میدونے للہ جنود السماوات والارض،
موسیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا ہی ہے لشکر جو کچھ آسمان اور زمین میں.
محشہ اکرانی
ہمیشہ کہ اس بات کیا کریں.
دوستان موسیٰ قوم بنی اسرائیل نگاہ کردن پشت سرشون، دیدن ماشاءاللہ یک لشکر جرار، کسارس بخشی باشی مارس بخشی نباشی.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کچھ میراث میں سے کہیں کچھ دے دو کچھ نہ دو، یہ نہیں ہو سکتا.
بل من کان له الغن فعلیه القرن، ہر کسی غنیمت گیرش میاد کرامت هم داره.
جو بھی غنیمت تک پہنچتا ہے، غنیمت تک پہنچنے کے لیے اسے کچھ قیمت بھی چکانی پڑتی ہے.
با ہمیں اچھا جدا نہیں،
یعنی غنیمت مفت میں ہاتھ نہیں آتی، میدان جنگ میں کودنا پڑتا ہے، جان کو بازی، جان کی بازی لگانا.
امام وارثی کہ ہر دو کف پر دو کف پر ہوتا ہے.
امام ایک ایسے وارث ہیں جن کے پاس اس سکے کے دونوں رخ موجود ہیں،
ہمون طرف ہی جدا ہمی طرف ہی جدا
دونوں طرف موجود ہیں امام کی.
بس کر فن کتاب ابراہیم،
بس یہ وجہ ہے کہ کہا وذکر فی الکتاب ابراہیم،
وذکر فی الکتاب موسیٰ،
جناب موسیٰ کے بارے میں کہا کہ یاد کرو موسیٰ کو،
موسیٰ چکار کہہ رہے،
موسیٰ نے کیا کام کیا تھا؟
ایک حرفی دارے، ایک قاعدہ،
ایک بات ہے کہ جو ایک اصول ہے اور بہت خوبصورت ہے،
رب بما انعمت علی
جو
آیا چون به من نعمت دادی،
جناب موسی نے خدا و عالم سے مناجات میں کہا کہ پروردگار جیسے بھی تو نے مجھ پر نعمت نازل کی
فلم اکم ظهیرا للمجرمین، وقتی که به مجرمین نمی کنم،
یعنی یہ جو تو نے مجھ پر نعمت عطا کی ہے میں کبھی بھی مجرمین کا ساتھ نہیں دوں گا.
سوال، شما میتونید نماز بدون سوره حمد بخونید؟
کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسی نماز پڑھے جس میں سورہ حمد کی تلاوت نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا، سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی.
چلا
کیوں؟
سورہ
حمد کی چیز ہے، خاص ہے اس سورہ میں بھی، خاص پیغامات
بے باطنش کرنا جائے، میں ہمیں ظاہر ہے
یعنی حتی میں ہمیں اس کے باطن پر بھی نگاہ نہیں کر رہا، میں ظاہر ہمیں
ظاہر ہوگی،
سورہ حمد کی ظاہر میں بھی مطالب ہے.
صراط الذین انعمت علیہم،
جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ واحد دعا جو واجب ہے وہ کیا تھی جو آپ نے بیان کیا، صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم کون ہے،
صراط چیئے،
یہ صراط کیا ہے،
خدا یہ بے ما دادی،
خدا نے ہمیں دیا ہے،
یا درخواست کریں بدے،
یا دیا ہے خدا نے، ہم چاہ رہے ہیں بھی خدا سے کہتے
بانے، ان صراط نعمت الہی،
خود یہ صراط خدا کی نعمت ہے،
اسلام نعمت الہی،
اسلام ایک بڑی نعمت ہے خدا کی،
ان نعمت رو باید حفظ کر،
اس کی حفاظت کرنی چاہیے،
چون تو به من مسلمانی دادی فلان اکون ذہیناً مجرمی، من هیچ وقت تیکه دارم مجرمی نیستم.
بس اے خدا، جب تو نے جناب موسیٰ کہتا ہے کہ خدا تو نے مجھے اسلام عطا کیا ہے، میں کبھی بھی مجرمین کے اوپر جو ہے وہ متقی نہیں ہوں.
حالا ببین اگر این ظریفه جناب موسیٰ که در قرآن آمده درک بشه، جامعه اسلامی به کجا میرسه؟
اگر جناب موسیٰ کی یہ ظرافت اور یہ دقت اسلامی معاشرے میں نافذ ہو جائے تو کہاں پہنچے گا اسلامی معاشرے؟
ایک جامعه صاف شفاف متکیه به خود،
ایک صاف شفاف پاک پاکیزہ ماحول جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا.
درست ہے نا؟
صحیح ہے یہ باتیں؟
یا میں مزاق دارم میکنم؟
یا آپ کے خیال میں مزاق کی باتیں کر رہا ہوں؟
رب بما انعمت علی، شکرانی این نعمت تو این است که فلن اکون ذلیلا للمجرمین،
خدا جو تو نے مجھ کو نعمت عطا کی، یعنی اسلام کی نعمت، دین کی نعمت عطا کی، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ میں مجرمین اور ظالمین کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کروں.
آمدن یه ملاقاتی با امام کردن،
امام خمینی سے ملنے آئے کچھ لوگ،
گفتن آقا راجب به اسرائیل حرفی نزنید،
اور کہا کہ آپ اسرائیل کے بارے میں کوئی بات نہ کریں،
حرف نزنید، نہ موافقت، حرف نزنید،
مطلب یہ نہیں کہا کہ آپ اسرائیل،
ہر چه بخواہید در اختیارتون میگذارید.
آنے والوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اسرائیل کو قبول کر لیں، تسلیم کر لیں، آپ فقط اس کے بارے میں بولیں نہیں، خاموش رہیں، کچھ نہ بولیں، اس کے مقابلے میں آپ جو چاہیں گے ہم آپ کے لیے فراہم کریں گے. ہم اور آپ اتنے کہتے ہیں ہاں بڑا اچھا معاملہ ہے،
شہریہ میں چند برابر میشے، چقدر میتونم خونے بسازم، چی کارایی میتونم انجام بدم،
حوضے میں ملنے والا جو رقم ہوتی طالب علم کو دی جاتی ہے اس کو شہریہ کہتے ہیں، کہ کتنا شہریہ بڑھا جائے گا، کتنے طالب علموں کو مزید مدد ہو جائے گی، کتنے گھر بن جائیں گے،
زندان نہ دورے، تبعید نہ دورے،
اور اس راستے میں نہ جیل ہے، نہ قید ہے، نہ وطن چھوڑ کے جانا ہے، کچھ بھی تو نہیں کرنا.
درست ہے نا؟
صحیح ہے.
تصویر ساکت ہوگی، میں نے چھوڑی،
آپ نے خاموش ہو جاتے، نہیں کرتے اسرائیل کے بارے میں بات.
جناب موسیٰ میگے نا،
حضرت موسیٰ نے ایسے موقع پہ کہا تھا نہیں،
و موسویان ہم میگننا،
فقط موسیٰ سے متعلق نہیں ہے، جو جو موسیٰ کے راستے پہ چلنے والا ہے وہ بھی منع کرے گا.
کہ
امام نے منع کر دیا نہیں،
بلے جب امام موسیٰ کو ما کنت متخذ المذنین عرودا، کرتن بابا یزید یہ خودا بابا کرافیا، فرود ما کنت متخذ المذنین عرودا، هیچ وقت من با گمراهان را به عنوان بازوی خود نمیگیرم.
اسی طرح امام حسین نے بھی یہ بات بیان کی تھی، جب امام سے کہا گیا کہ یزید کے مقابلے میں تھوڑا صبر سے کام لیں اور چھوڑ دیں اس کو اس کے اوپر، اور آگے کی طرف بات پڑی تو اس پہ امام نے جواب دیا تھا کہ میں کبھی گمراہ ہوں, قرآن کیا ہے, میں کبھی گمراہ ہوں کو اپنا مددگار نہیں بنا سکتا.
ان جملے کے علاوہ اب تک قرآن میں سائن شعر انبیاء کو
جو یہ انبیاء کا نعرہ ہے,
یہ ہر تمام امام حسین ہر کسی میزان نبی میزان ہر رجل الہی میزان
جو بھی الہی مرد ہوگا وہ یہ نعرہ لگائے گا کہ میں گناہگاروں کو ظالموں کو مددگار نہیں بنا سکتا.
الا ان جناب موسی کے جو بولے سکت پیش بابا جناب فرعون بزرگ بار نونت ابت بزرگت کرتے اے آخر نمک شناس بار
جناب موسی کے زمانے میں ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کو فرعون بڑا محترم ہے, اس نے آپ کو کھانا دیا, پانی دی, آپ کو پناہ دی, آپ کو بڑا کیا, پالا پوسے بہرا, تھوڑا نمک شناسی ہونی چاہیے.
رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین.
موسیٰ نے جواب کیا ہے کہ خدایا جو تو نے مجھ کو نعمت عطا کی ہے اس کا شکرانہ یہ ہے کہ میں ظالموں کا کبھی مدد ظالموں سے مدد نہیں لوں گا.
مبارزہ رو شروع کیا
اور اپنا مقابلہ شروع کیا جا موسیٰ نے.
یہ کہ مقابلے بین مرحوم امام و حضرت موسیٰ شده, صد تا شباهت به هم داره.
بعض لوگوں نے ایک مقایسہ کیا ہے, یعنی شباہتیں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے حضرت موسیٰ میں اور امام خمینی میں, تو جب وہ شباہتیں ڈھونڈی گئی تو 100 تک وہ شباہتیں پہنچ,
100 شباہت,
100 شباہتیں جو حضرت موسیٰ امام خمینی میں پائی جاتی ہیں.
یکی از شباہتان کہ فرعون مصر تو مصر در جد شاہ ایران هم نزدیک او در جد, یکی از شباہتان
پہلی شباہت یہ کہ فرعون جو تھا وہ کہاں دفن ہوا, مصر میں دفن ہوا, ایران کے بادشاہ بھاگ کے گیا, اس کو بھی جو قبر ملی وہ مصر میں ملی.
انشاءاللہ مبارک ہم ملحقے با اونا
بھی, انشاءاللہ مبارک ان کے پیچھے پیچھے جائے گا.
ارے دیکھئے بابا یکی از شباہت آئین ہے, 100 شباہت بین جناب موسیٰ و مرحوم امام
موسیٰ, حضرت موسیٰ میں اور امام خمینی میں 100 شباہت ہیں.
مدرم بخواد اینا رو بگه آقا باور کنی سال ها باید حرف بزنه انسان,
ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے کئی سال درکار ہے.
خب حالا جناب موسیٰ برای نجات قوم بنی اسرائیل که خدایا بار الله من بسیار نها فکر میکنم ما بیا توی یکی از این شباهت رو واقع نشیم, مثل قوم بنی اسرائیل نشیم برای امام بهانه جویی کنیم.
بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو نجات دی, پھر بیان کرتے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ ہم میں بھی اس طرح کی شباہت کوئی آئے جو اس زمانے میں جناب موسیٰ کے زمانے میں تھی, لیکن وہ شباہت کون سی, بنی اسرائیل کی شباہت, کہ جیسا نبی خدا نے عطا کیا اس کے مقابلے میں بہانے بازیاں کرتے تھے. یہاں پہ بھی امام خمینی رضی عظیم شخصیت تھی, ایسا نہ ان کے راستے کے اوپر آ کر ہم بھی بہانے بازیاں کرتے.
یہ موقعی شاید 32 سال قبل کہ منافقین و کمونیستا و اینهای بهانه جویی میکردن در ایران,
32-33 سال پہلے جب جو منافقین تھے کمیونسٹ تھے وہ مختلف بہانے کرتے تھے.
میں ایک ماہ رمضان 30 روز راجع به بهانه جویی بنی اسرائیل و بهانه جویی این معاندین تو ایران بحث کردم. 30 روز
32-33 سال پہلے جب یہ منافقین کام کر رہے تھے, انقلاب آیا تھا اس وقت کی بات ہے یہ, تو اس وقت کہتے ہیں ماہ رمضان میں مکمل 30 دن میں نے گفتگو جو کی تھی اس کا موضوع یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو بہانے کرتے تھے, بہانے سن رہے تھے حضرت موسیٰ کے مقابلے میں چیزیں لاتے
تھے,
اور اس کے بعد بیان کرتے تھے کہ جو منافقین ہیں کمیونسٹ ہیں یہ اسی راستے پہ چل رہے ہیں جس پہ بنی اسرائیل چلتی ہے.
ارے 30 روز باور کنید, 30 روز
مکمل 30 دن میں نے گفتگو کی,
30 روز ماہ رمضان میں بحث کرتا,
مکمل ماہ رمضان کے ایام میں بات کی.
حضرت موسیٰ انقلاب شو کرتے, حرکت شو کرتے,
حضرت موسیٰ نے اپنے انقلاب برپا کیا, ایک کام ہو گیا.
ایک طرف فرعون ایک طرف قوم بنی اسرائیل ذلیل
اور دوسری طرف قوم بنی اسرائیل.
موسیٰ بنا شد این قوم رو برداره فرار کنه.
اب یہ قوم بنی اسرائیل کے جو انتہائی ذلت کا شکار تھی, پستی کا شکار تھی, دوسری طرف فرعون تھا, حضرت موسیٰ نے اس کو نجات دینے کا ارادہ کیا.
موسیٰ میدونے در چیکار میکنے,
حضرت موسیٰ کو معلوم ہے وہ کیا کر رہے ہیں.
موسیٰ میدونے للہ جنود السماوات والارض,
موسیٰ کو یہ معلوم ہے کہ اللہ کا ہی ہے لشکر جو کچھ آسمان اور زمین میں.
ہمیشہ ایک لڑی
ہمیشہ کہ اس بات
چیک کرنی
کیا کریں.
دوستان موسیٰ قوم بنی اسرائیل نگاہ کردن پشت سرشون, ماشاءاللہ یک لشکر جرار کثیر داره میاد.
اب جو لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے انہوں نے جب پلٹ کے دیکھا تو دیکھا پیچھے تو بہت بڑا لشکر تیار کھڑا ہوا ہے.
فلمّا ترى الجمعان اون جمعیت رو دیدم قال اصحاب موسی انا لمدرکون. ای وای ما گرفتار شدیم، این طرف رود نیل با اون عظمت، این طرف هم ما ماشاءالله لشکریان فرعون راه فرار نداریم.
قرآن کی آیت ہے کہ جب حضرت موسی کے ساتھ چلنے والوں نے بنی اسرائیل نے یعنی اس لشکر کو دیکھا تو کہے کہ اب تو ہم پکڑے گئے، جو قرآن کا لفظ ہے اس طرح سے کہ اب ہم پکڑے گئے، اب ہم ہاتھ آ جائیں گے، کیونکہ آگے دریا ہے پیچھے لشکر ہے، بچنے کا کوئی راستہ
نہیں. ہم بعضی در ایران هم به امام میگفتن آقا تو بابا چه خبره، آمریکا شاه قدرت، ترا القدرت، ترا الامریکا. قال بعضی از آره چی انا لمدرکون.
جس طرح جناب موسیٰ کے ساتھ چلنے والی بنی اسرائیل قوم نے جب اس لشکر کو دیکھا تو کہا کہ اس لشکر کے آنے سے اب ہم پکڑے جائیں گے، اسی طرح امام کے ساتھ جو لوگ تھے، امام کے ساتھ سب کچھ ہماری، انہوں نے بھی جب امریکہ اور شاہ کی قدرت دیکھی، اس کی طاقت دیکھی، تو دیکھ کر کہا امام سے کہا کہ ہم مارے جائیں گے، کس راستے پہ چل رہے ہیں.
موسیٰ چی تو
موسیٰ نے کیا کہا؟
ہرگز چلیں
گے، ایسا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا ایسا؟ اس لیے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرتا رہے گا.
اور یہ داستان میرا تم بگم خیلی جانب ہے،
بہت خوبصورت داستان ہے، وہ بتاتا ہوں.
شاہ ایران از جناب گنرالزی آولا، اینو من بهتون بگم، گنرالزی ها تو مسئله جنگ ایران و عراق خیلی به ما خدمت. من این رو یاد نمیدم، خیلی گفتم این رو.
ایک واقعی آقای بیان کر رہے ہیں کہ
تفصیلش هم نمیتونم بگم
کہ زیادہ سے متعلق ایک واقعہ ہے، اس سے پہلے آقا نے ایک تفصیل دی، تفصیل نہیں دی صرف ایک اشارہ تھا، ایک بات کی کہ جو ایران اور عراق کی جنگ ہوئی 8 سال، اس میں زیادہ نے ایران کی بہت خدمت کی.
پاکستان شاید جزء دو سے کشوری باشه که خدمت کرده،
اور پاکستان ان شاید دو تین ممالک میں ہوتا ہے کہ جس نے ایران کی مدد کی.
و ما هیچ وقت نمک نمی خوریم، نمکدان می کنیم،
اور ہم کبھی بھی نمک کھا کے نمکدان میں توڑا کرتے ہیں.
خب شاه ایران از جنرال ضیاء خواسته بود که وساطت کنه. آقای خمینی یه خود کوتاه،
اب زمان شاہ کی بات ہے، اس وقت ضیاء الحق موجود تھا، تو ضیاء الحق سے شاہ نے کہا کہ آؤ ذرا بیچ میں بن جاؤ، رابطہ بنو، اور امام بنی سے کہو ذرا کم کر لیں اپنے کاموں کو.
یہ آقایی کہ اکثر شما رو میشناسید، آدم بسیار محترم یہاں ہے،
ایک آدمی کے جس کو آپ نے اکثریت پہچانتی ہوگی، ایک قابل احترام شخصیت ہے.
وقت در کابینه ضیاء الحق وزارت داشت،
اور وہ اس وقت ضیاء الحق کی کابینہ میں تھا، وزیر تھا.
او برای خود من نقل کرد، ضیاء بهش گفته بود بابا شاه ایران از من خواسته وساطت.
اب اس وزیر سے کہ جو آج بھی موجود ہے، محترم شخصیت ہے پاکستان کے اندر، اس نے بیان کیا ہے کہ ضیاء الحق نے بلایا، اور بلانے کے بعد مجھ سے کہا کہ مجھ سے شاہ نے اس طرح کی درخواست کی ہے.
شما خب شیعه هستیم، تو رو میشناسم، برو و یہ
کاری انجام دے. کہا کہ وزیر بیان کر رہا ہے، اس کی زبانی بات بیان ہو رہی ہے کہ مجھ کو ضیاء الحق نے کہا کہ تم چونکہ شیعہ بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، وزیر بھی ہو، تم جاؤ اور اس طرح کا
نام لگا.
شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں نام آ چکا ہو، میں کس کی بات کر رہا ہوں.
شاید خوف ایشو میگو من به ضیاء الحق بودم بابا تو مراجعه ما رو نمیشناسی، این که نمیخواد حکومت کنه، میگه تکلیف من اینه، وظیفه شرعی من اینه.
خب اسی وزیر نے کہ شیعہ تھے، اس نے جواب کے جواب میں کہا کہ بھائی تمہیں ہمارے مراجع کا علم نہیں ہے، ہمارے مراجع اور مقصود امام خمینی اپنی حکومت کی چکر میں نہیں ہے، حکومت کا حصول کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اپنی شرعی ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں.
با این که میگه وظیفه من چیکار میشه کرد؟
خب جو حکومت کا لالچی ہو اسے تو بہکایا جا سکتا ہے، جو کہے کہ میری ذمہ داری ہے اس کو کیا کروں.
خب گفت خلاصه من رفتم،
بہرحال زیادت نے کہا تو میں چلا گیا.
نه اون آقا
زیادت گفتے زیادت رکھتے ہی رہاں،
رفتم فرانسه.
اس وقت امام فرانس میں تھے،
رفتم فرانسه،
فرانس میں تھے تو یہ وزیر چلا گیا وہاں بھی امام خمینی
کی خدمت میں، آقا شدم
امام خمینی کی خدمت میں گیا.
ایک سوال از من کردن نه بابا، فرمود شما خودت هم محمد این که شما رو فرستادن.
میں جیسے امام کی خدمت میں گیا تھا تو امام نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ تم خود آئے ہو یا تمہیں بھیجا ہے کسی نے؟
گفتم آقا هم خودم آمدم که مشتاق زیارت بودم، هم حامل پیامی هم و من رو فرستادم.
آره امام خب این شخص نے کہا کہ میں دونوں ہی صورتوں سے آیا ہوں، خود آیا ہوں تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں، دست بوسی کر سکوں، اور بہرحال مجھے بھیجا بھی گئے، پیغام تھے میرے پاس.
میخوام این آیه معلوم بشه، الان معلوم بشه. ببینید قرآن شما رو یک زمان نیست بابا،
قرآن فقط یک زمانه سے متعلق نہیں، ایک زمانے سے
متعلق. چه کنیم برای فهم قرآن؟
کیا کریں قرآن کو کیسے سمجھیں؟
خب گفت من به گفتم بابا میدونی شاهی شیعه داری.
اب اس نے جو امام حمینی سے گفتگو شروع کی اس کو استدلال دیکھیے اس کا، کہتا ہے کہ میں نے امام حمینی سے کہا کہ اگر اللہ فقط ایک ہی شیعہ حکمران ہے سب دنیا
پر، من دیگه چی؟
یعنی کون تھا جو شاہ تھا؟
خود ابر قدرت خان طرفدار این آواز.
اور امام نے کہا پھر کہا کہ اور جو دنیا کی بڑی طاقت ہیں وہ بھی اس کا ساتھ دیتی ہیں؟
نہ اون آقا گفته بود به ام ابر قدرت خان دنبال فرمودن مثلا امریکا،
اور اسے کہا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی اس شاہ کا ساتھ دیتی ہیں جن میں امریکہ ہے.
فرمودن دیگر
کہا اور کون کون ساتھ ہے اس کے؟
شوروی
کہا اور رشیا ہے.
گفتم حتی چین، چون گواکوفنگ همون روز آمده بود ایران،
رئیس جمهور بود.
آره رئیس هیئت کمونیست چین و رئیس جمهور چین گواکوفنگ اون روز آمده.
جو زمانے میں چین کا صدر تھا وہ بھی اس زمانے میں ہی انہی حالات کے زمانے میں جب انقلاب کی کوشش چل رہی تھی ایران آیا تھا، تو اس نے کہا تھا چین بھی ساتھ ہے.
امام فرمودن این خلقی ها هم رو ازاشون پر رو خون جوانان ما گذاشتن.
امام خمینی نے بیان کیا کہ جو خلقی ہیں مجاہدین خلق نا؟
نا اینا کے طرف در خلق ہیں کمونست.
ہاں امام خمینی کہا کہ جو کمیونسٹ ہیں انہوں نے بھی ہمارے بچوں کے نوجوانوں کی گردنوں میں پاؤں رکھا ہوا ہے.
ایشون میگو من حالا ابر قدرت رو برای ایشون شمردم. به من فرمودن ابر قدرت دیگری هم در عالم هست یا نه؟
اب یہ وزیر بیان کرتے ہیں، میں نے امام سے بیان کیا کہ ایک ہی شاہ ہے جو شیعہ ہے، ایک ہی حکمران ہے جو شیعہ ہے، اس کے پیچھے بھی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، رشیا ہے، چین ہے، سب کچھ ہے. امام خمینی نے بیان کیا کہ ان طاقتوں کے علاوہ بھی کوئی طاقت ہے دنیا میں یا نہیں؟
گفتم بلا.
کہا میں نے کہا ہاں ہے. کہا کون ہے وہ؟
گفت خدا.
کہا خدا؟
فرمودی این عبر قدرت با ما.
امام خمینی کہا کہ یہ جو سپر پاور ہے، تم نے تین سپر پاور سے نام لیا، امریکہ، رشیا، چین، وہ شاہ کے ساتھ ہیں، جو سب سے بڑی سپر پاور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے.
قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون،
موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا اب تو پکڑے جائیں گے.
قال کلا،
موسیٰ نے کہا نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں
ہوگا،
خدا میرے ساتھ ہے، وہ اصل طاقت ہے،
وہ عبر قدرت
ہے، اصل سپر پاور وہ ہے.
این رو باید فهمید،
این چیزوں کو سمجھنا چاہیے.
این وراثت از موسی،
یہ وراثت ہے موسی کی.
این وراثت العلماء وراثت الانبیاء،
یہ ہے
همون رو که موسی میبینه و میگوید کلا ان معی ربی سیهدین، همین رو این وارث میبینه.
جس طرح حضرت موسیٰ وہاں کہتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ نہیں ہم ہرگز پکڑے نہیں جائیں گے چونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اسی چیز کو یہ وارث سے موسیٰ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں، کوئی خوف نہیں، چونکہ خدا ہمارے ساتھ.
ممکن ہے کہ بے ما اشکال کرے، ہم
کہنے کوئی آگے سوال کرے، اشکال کرے،
اشکال نہیں بچت کہ اون پیغمبر مجرد جو بے ما دارے ہم چنین استدار میکنے.
ممکن ہے کوئی آگے کہا کہ بھائی وہ مزار موسیٰ جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں خدا کے، ہمارا ان سے کیا مقابلہ.
وہ مطلب
وہ تو یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرا خدا میرے ساتھ ہے. ہم تو نہیں کہہ سکتے.
اور یہ قرآن جواب دیتے ہیں،
جواب اس کا قرآن میں موجود ہے.
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا،
اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم ہو گئے،
قبول کرم کہ تو مثل موسیٰ بیت عنایت نمیشے چون مثل موسیٰ نیستی.
یہ بات صحیح ہے کہ کسی اور پر موسیٰ کی طرح عنایت نہیں ہوگی چونکہ موسیٰ کی طرح ہے بھی نہیں کوئی اور،
چون موسیٰ بھی نیستی،
چونکہ موسیٰ بھی نہیں بنے. صحیح.
وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى نَبِيَّنَا، یاد کن اون مجرم را،
موسیٰ کے راستے کو یاد کرو، ہمارا نبی ہے اس کے راستے کو یاد کرو.
یعنی چه بشم؟
یعنی بشمید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
پس جن لوگوں نے کہا ہمارے رب اللہ ہے اس پہ ثابت قدم ہو گئے تو پھر اب ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے اور ان کو بشارت ہے جنت کی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین.
موسیٰ کا بیان کہ پروردگار اب جب تو نے میرے پر نعمت کی ہے اس کو نعمت دی ہے دین کی نعمت دی ہے میں ظالموں کو مددگار نہیں ہوں ان سے مدد لینے والا نہیں ہوں.
حالا بس کن پر کتاب اسماعیلش بمونه بس کن پر کتاب ادریسش بمونه اونا بمونه دیگه
بہت ساری چیزیں جن کو بیان نہیں کر سکتے ابھی جس میں تھا بس کن پر
کتاب اسماعیلش بس تو شباحت
سو مشابہتیں پائی جاتی ہیں
اونا شباحت تطبیقی
اور وہ مشابہت ایسی جو تطبیقی ہیں
نہیں مشابہت ادعائی
یعنی فقط ایسی نہیں کہ جن کو انسان صرف ادعا کرے دعویٰ کرے کہ یہ تھا اور تھا ثابت نہ ہو سکے سو ایسی شباہتیں جو ثابت ہو سکتی ہیں
تطبیقی بین جناب موسیٰ و
حضرت موسیٰ نبی خدا ہے امام کو کے درمیان سو مشابہتیں ایسی جو عملی ہیں.
خدا این نعمت رو داده ما چطور باید حفاظت بکنیم؟
خدا نے یہ نعمت ہمیں دی ہم کیسے اس کی حفاظت کریں؟
مسئولیت خودمون رو چطور ادا کنیم؟
اپنی ذمہ داریوں کو کیسے انجام دیں؟
ببینید خدا آمده مردم رو تو قرآن تقسیم کرده.
قرآن کریم میں خداوند عالم نے انسانوں کو تقسیم کیا ہے.
باور کنید برادران این قرآن عجیبه.
قرآن عجیب ہے اس کے اندر عجیب حکمتیں پوشیدہ ہیں.
ادنی کہ رائے مثبت پہ پیغمبر دیتا
جن لوگوں نے رسول پیغمبر کو مثبت رائے دی
گفتن حسنی
اور کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں ساتھ ہیں
تھا مطلبی سے
کہا کہ ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے.
بلغت فنو آحد اللہ آپ کے بان بخدا
اور پھر خدا کے ساتھ عہد و پیمان کیا
لا یبلون الادبار بعد نکردن به جاهلیت
اور وہ جاہلیت کی طرف پلٹے نہیں اب
و کون عهد الله مسئولا
اور خدا کا جو عہد و پیمان اس کو پوچھا جائے گا
اما فرار کیا
لیکن ان لوگوں نے فرار کیا کیوں کیونکہ انبیاء کے راستے پہ چلنا مشکلات کا سبب
کتک دارے
تپڑ پڑتے مار پڑتی ہے
محرومیت اجتماعی دارے
اجتماعی بائیکاٹ ہوتا ہے
جلا وطن ممکن داشته باشه
جلا وطن کیا جاتا ہے
بدنامی اجتماعی ممکن داشته باشه
بعض موقع پر منفی پروپاگاندا ہوتا ہے
من یادم هست یه آقایی در زندان بود در قوم ما باران آمده بود خونه خانم اتاقش خراب شده بود کسی جرأت نمیکرد بره در
مجھے یاد ہے کہ ایک آدمی جیل میں تھا زندان میں تھا ظاہراً کوئی روحانی اس کی بات ہو رہی ہے عالم کی اور کس اس کا گھر بارش کی وجہ سے اس کی چھت گر گئی تھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ گھر کی تعمیر کر سکے جا کے.
شما ببینید در جنگ احد که جمعیت مسلمان ها جنگجویانشون هزار نفر بود به اندازه 350 نفرشون فرار کردن.
جنگ احد میں 1000 افراد تھے 1000 افراد موجود تھے لڑنے والے جن میں 350 بھاگ گئے تھے.
یک سوم مردم که در مدینه میتونستن جنگجو باشن جز منافقین و فراری ها بودن.
یعنی جو 1000 میں 350 لوگ یعنی ایک تہائی حصہ وہ تھا کہ جو جنگ میں شریک ہوئے تھے جو منافق تھے.
یہ چیزیں محلان ہم در ایران داریم
یا آج بھی یہ چیزیں موجود ہیں.
بلے آره. ولقد کانوا عهد الله لا یملون الادبار و کان عهد الله مسئولا. چرا؟ چون درد زد.
جن لوگوں نے خدا سے عہد و پیمان باندھا انہیں چاہیے کہ وہ پلٹے نہیں اپنے عہد و پیمان سے کیونکہ خدا کا وعدہ پوچھا جائے گا اس کے بارے میں لیکن وہ پلٹ گئے اور ساتھ نہ دیا فرار کر گئے.
ہزار تو بہانے درست میکنی
اپنے فرار کے لیے بہت سے بہانے ہم تراشتے ہیں.
شما خیال میکنے امیر النومن در کوفه چجور شد کہ اون وضعیت برش به وجود
آمد. امام علی کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہوا تھا کہ کوفہ میں اس طرح امام علی کے ساتھ ہوا ایسی باتیں تھیں.
معاہدے میں کردن تو مشکست
بار بار عہد و پیمان کرتے تھے توڑ دیا کرتے تھے.
این مربوط به زمان نبی دون نبی نہیں
ان واقعات کا یا اس اجتماعی رویے کا تعلق فقط انبیاء سے نہیں ہے ان کے زمانے سے نہیں ہے.
اگر مردم در عراق چنان مرمایت و لحکیم بودن صدام
حضب بس میتونه از این چنین باشه. اس کو آج کے زمانے میں دیکھنا چاہیں تو دیکھیں اس اجتماعی رویے کو کہ اگر لوگ اپنے عہد و پیمان پر باقی ہوتے اور مرحوم آیت اللہ حکیم کا ساتھ دیتے تو کیا صدام نے حکومت کر سکتا تھا؟
نہیں
ہو سکتا تھا.
خب دنبال چی هستن؟ دنبال این هستن بابا یه زندگی آرام داشته باشیم.
معمولا دو لوگ هستن که سوچ کیا که پرسکون زندگی گذار سکه.
ما این آیه رو ببینید خیلی لطیفه این آیه. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من القتل او الموت.
اب خدا نے قرآن کریم میں ان لوگوں کے جواب میں جو فرار کرتے ہیں آسانی کی زندگی گزارتے ہیں کہا کہ رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر فرار کرتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اس فرار سے.
ارے ویزن اللہ تمہیں تمہیں اللہ قلیلا یہ نونو ابھی گرے تم بھی قبول کریں چیز رو از دست دی
لیکن تمہارے فرار کے نتیجے میں کچھ حاصل نہیں ہوگا تھوڑا سا ایام بڑھ جائیں گے کچھ زندگی مزید گزرے گی بس اور کچھ نہیں ہوگا.
امام خمینی ہم یہ چیزا مبتلا بودا
امام خمینی کے ساتھ بھی تمام مسائل پیش آئے
یادتون باشه بله آحد الله رأی عاری دادن اما بازی در آوردن.
امام خمینی کے ساتھ بھی ہوا جب ہم نے ریفرنڈم کروایا حکومت اسلامی کے لیے سب نے ووٹ دیا کہ ہاں ہم اسلامی حکومت چاہیے.
پیغمبر اکرم هم مبتلا بوده موسی هم مبتلا بوده عیسی هم مبتلا بوده باید مبتلا بشن.
اس اجتماعی رویے کا سب شکار ہوتے ہیں جتنے جتنے افراد قیام کرتے ہیں لوگوں کو آگے لے کے چلتے ہیں سب کو شکار ہونا پڑتا ہے. انبیاء جناب موسی رسول اللہ
عاشورا رو نداشتیم
ما عاشورا اس کو دیکھ لیجیے
خدا شدا رفتن
اس میں بھی کتنے لوگوں نے امام سے وعدے کیے تھے عہد و پیمان کیے تھے توڑ دی.
اما لن ينفعكم الفرار ان فررتم من القتل بالموت واذا لا تمتعون الا قليلا.
لیکن تم اگر قتل سے یا موت سے فرار کرتے ہو تو یاد رکھو یہ تم فرار تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا کوئی تھوڑی سی زندگی پڑے گی بس.
یہ دس اما دستی دومی که خدا بیان میکنه خیلی عجیبه.
یہ لوگوں کی ایک قسم تھی دوسری قسم بھی بیان کر رہے خدا.
رجال صدقوا ما عاهد الله علیه اونجا عهد اینجا
دونوں جگہوں پہ عہد کا ذکر ہے. وہاں بیان کیا کہ لوگ ایسے ہیں کہ جو عہد کرتے ہیں اور دیکھو عہد کو پھر توڑنا نہیں پلٹنا نہیں کیونکہ تم سے پوچھا جائے گا لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا. یہ ایک قسم کے لوگوں کی اب یہ دوسری قسم قرآن میں بیان کر رہے ہیں کہ جس کو آپ نے پڑھا
رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضى نحبه ادعی با خون خود وضو گرفتن و نماز عشق رو خوندن.
اب دوسرے جو طبقہ ہے لوگوں کا اس کے بارے میں قرآن بیان کر رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض ایسے مرد ہیں کہ جو اپنے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر پورا اترتے ہیں اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے خون سے وضو کیا اور نماز عشق ادا کی.
فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ
اور کچھ اسی راستے پہ چلنے کے منتظر ہیں.
جو مرد میگه اگر هزار بار کشته بشم کربلا هزار بار کشته بشم من رو آتش بزنم خاکسترم و دو مرتبه باز همین راه رو میرم.
یہ انہی افراد میں سے ایک شخص ہے جس نے کربلا میں امام حسین سے جواب دیا تھا گل بجانے کے بعد کہ اگر ہزار بار بھی آپ کے راہ میں مارا جاؤں ہر بار جلا کے راہ کو بکھرا دیا جائے پھر زندگی ملے ہاتھ سے ہاتھ
نہیں
ملے اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا.
وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا هیچ رویه رو تغییر نمیده.
کچھ لوگ اس راستے میں کام آگئے اپنے وعدوں کو وفا کیا کچھ منتظر ہیں اور ہرگز اپنا راستہ نہیں بدلتے.
خدا برای اینکه ماها رو امیدوار کنه برامون ایمان درست کنه اعتقاد درست کنه آمده در قرآن مسائلی داره.
خداوند عالم نے ہم لوگوں کو معتقد بنانے کے لیے صاحب ایمان بنانے کے لیے قرآن کریم میں ان باتوں کو بیان کیا.
یکی در سوره حشر
سورہ حشر میں ایک آیت ہے.
سورہ حشر اکثر آیات 24 تا آیه بیشتر نداره
24 آیاتوں پر مشتمل ہے سورہ حشر.
24 تا آیه داده اکثر آیات راجع به تبادل و سازش بین منافقین از یهودی ها
24 آیت سورہ حشر کے اندر ان میں اکثر آیتوں کے اندر جو یہودیوں کا منافقین کا آپس میں رابطہ تھا اس سے متعلق
چیزی کہ الان تو خاورمیانہ میں مبتلا
جو چیز آج ہم مڈل ایسٹ میں جس کا شکار ہیں.
اگر وقت این می بود کہ آدم بیاد اینا رو بحث بکنے اون ابتلاء زمان پیغمبر یہ ابتلاء ہے.
یعنی اگر وقت ہوتا ہم مطابقت کے ساتھ بیان کر پاتے تو جو زمان رسول میں چیزیں تھیں وہ آج بھی موجود ہیں.
سورہ حشر
سورہ حشر کی بات ہو رہی ہے
24 تا آیت ہے
24 آیت ہیں
اکثر آیاتش مربوط به سازش چه بین منافقین و یهودیان بوده.
اور ان 24 آیاتوں میں سے اکثر آیاتوں کا تعلق ان چیزوں سے اوپر ہے کہ جن میں منافقین اور یہودیوں کی آپس میں سازش اور رابطے ہیں.
سے طائفه از یهودیان آمدن در مدینه سکنا گزیدن، هجرت کردن آمدن مدینه.
یهودیوں کے تین گروہ کہیں سے ہجرت کر کے آئے اور انہوں نے مدینہ میں قیام کیا.
بنی قریظه،
بنی قریظه ایک،
بنی قینقاع،
بنی قینقاع
و بنی نظیر.
بنی نظیر
اینها افرادی هستند که سه طایفه از یهودیان هستند.
یہ یهودیوں کے تین قبیلے کہہ لیں، قبیلے تھے جو مختلف لوگوں سے آئے اور وہاں پہ
اسلام اندر اونجا در مدینہ اوج گرفتے
اور اسلام نے بھی ترقی حاصل کی مدینہ میں.
یہ آمدہ یہ معاہدے با پیغمبر بستان
اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ چاہ کے آئے کانٹریکٹ سائن کیے تو معاہدہ کیا
معاہدے بستان کے کھڑی نہ داشتے بچان
معاہدہ یہ کیا کہ کوئی کام نہیں کریں
خیانت نہ کنا
خیانت نہیں کریں گے اسلام کے ساتھ
اور مشرکین کاری نداشته باشن
مشرکین
سازش نداشته باشن
مشرکین کی کوئی مدد نہیں کریں گے
علیہ مسلمان اقدام نکنن
جس کا خلاصہ یہ دس معاہدہ کا کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں
کریں اما در ذات بعضی از این آن این خباست و سازش خوابیده
لیکن انی معاہدہ کرنے والے بعض افراد کی ذات میں خباست تھی
خب این بعضی از این آمدن تو با مشرکین قریش ارتباط پیدا کردن جاسوسی میکردن کمک میکردن
اور ان لوگوں نے مدینے میں رہتے ہوئے مکہ کے قریش مشرکین کے ساتھ رابطہ برقرار کیا ان کے لیے جاسوسی کے کام شروع کر دیا
جریان ارتباط اینا معلوم شد
اس کے بعد ان لوگوں کے تعلقات آپس میں سامنے آ گئے آشکار ہو گئے
کعب ابن اشرف کے سران ان کو کشتے شد
اور کعب ابن اشرف جو ان کا سربراہ تھا وہ مارا گیا
جنگ شروع شد
اور اس کے بعد جنگ شروع ہو گئی
اما امکانات دارن پیغمبر آمده تو مدینه یه شهری که مخروبه یه مش فقیر هستن هیچ ندارن اونا برج و باروف و قلعه و زندگی و همه چیز دارن
رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے غریب لوگ تھے ان کے پاس کوئی ایسی چیزیں نہیں تھی سارا سامان بھی نہیں تھا لیکن ان کے مقابلے میں جو یہودی تھے ان کے پاس بہت وسائل تھے ان کے پاس قلعہ تھا اور بہت ساری چیزیں تھیں
همه چیز دارن
ساری چیزیں موجود تھیں
قدرت قوت امکانات مادی
سارے وسائل موجود
ہیں همه چیز دارم اما کاری شد با اینها که فرار کردن
اور ایک کام ایسا ہوا کہ اس کی وجہ کو فرار کرنا پڑا
مقدار اساسیتی رو برداشتم قلعه و برج و بارویی که داشتم تخریب کردن دارم
اور اپنا مختصر سامان لے کر جو کچھ بھی ان کی پیچھے باقیات تھی اپنا قلعہ تھا جو کچھ بھی ان کے محل گھر تھے جو کچھ تھا اسے تباہ کر کے چلے گئے
اینجا آیه دوم سوره هشت میخواد ما رو مطمئن به یه چیزی بکنه
اب یہاں پہ سوره هشت کی دوسری آیت ہمیں کسی چیز کا اطمینان دلانا چاہیے
باور کنید این عرب های متصدی بعضی از ممالک به همین یه آیه ایمان بیارن بر ما کافیه
اور اگر اس وقت جو اسلامی حکومتیں ہیں جہاں جہاں بھی اور یہ عرب حکمران ہیں اگر یہ سورہ حشر کی صرف اس ایک آیت پر ایمان لے آئے تو کافی
حکومت اسلامی
تو نہیں ہے یعنی مسلمان ممالک مسلمان ممالک کے جو سربراہ ہیں
ان آیت چیئے
کیا ہے وہ آیت
ان آیت بدہ زمان خیلی میخورے
ہماری بھی بہت کام کیے ہیں
وَغَلْ لَذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَأَوَّلِ الْحَشْرِ یادتون باشه حشر اینجا به من حشر قیامتی نیست
سوره حشر کی دوسری آیت ہے اس میں لفظ حشر استعمال ہوا اور فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کا حشر نہیں
نه چون اینها جمع شده بودن
چونکہ یہ سب جمع ہو گئے تھے
اون وقتی که دیدن قوت مسلمانان رو اراده مسلمانان رو بنا گذاشتن کوچ کنن و فرار کنن حشر یعنی کوچ کردن فراری
جب انہوں نے مسلمانوں کا ارادہ عزم حوصلہ دیکھا اور ان کو محسوس ہوا کہ ان سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو اس ارادے کو اور عزم دیکھنے کے بعد انہوں نے فرار کیا اس کو حشر کہتے ہیں
اول فرار رو خدا میگه من کردم
خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ فرار
کیا یادتون باشه شما مسلمان ہے تو کار من بوده
یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں تھا مسلمانوں کا کام نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے ان یہودیوں نے فرار کیا
یعنی مسلمان از مدد من غافل نباشید
یعنی خدا بندہ عالم پیغام دے رہا ہے آیت میں کہ مسلمانوں میری مدد سے غفلت نہ کرو
کبھی از عنایات من غافل نباشید
میری جو تم پہ عنایت ہے ان سے غفلت نہ کرو
شما در راہ من قدم بردارید من مدد میکنم میکنم.
تم فقط میرے راستے میں قدم رکھو، میں تمہارا مددگار.
خدا ما رو معتقد بار میاره.
خدا چاہتے ہیں ہم معتقد بنے، اعتقاد رکھیں اس پر.
بعضی از مواقع فرار کردن ها معنیش بی اعتقادیه.
بعض اوقات مسائل سے فرار کرنا اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم معتقد نہیں ہیں، اعتقاد نہیں رکھتے.
بعضی از مواقع عافیت طلبی ها فقط عافیت طلبی نیست، عدم اطمینان به خدا.
بعض اوقات انسان اپنی آسائش چاہتا ہے، عافیت چاہتا ہے، امن و سکون کی بات کرتا ہے، امن و سکون کی بات، اکثر اوقات فرار کرنا ہوتا ہے خدا کے اوپر اعتقاد نہ رکھنے کا نتیجہ ہے.
وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ
الْهَجْرِ. سورہ شوریٰ کی دوسری آیت، خدا کہہ رہا ہے میں نے یہ کام کروایا کہ تمہیں دیکھ کے انہوں نے فرار کیا.
مَا ظَنَنْتُمْ أَن يَخْرُجُوا، شما اصلا گمان نمی‌بردید که اینها فرار کنن.
آیت کا اگر ٹکڑا یہ ہے کہ تم گمان بھی نہیں رکھتے تھے کہ تم فرار کر جائیں گے تم سے.
اصلا تو ذہن شما نمیاد با این وضعیتی که اینا دارن رہا کنن برن.
ان کے جو وسائل تھے، جو ان کے پاس اختیارات تھے، ان کو دیکھ کے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تمہاری وجہ سے کبھی فرار کریں گے.
کئی کسی خیال نکرد با حزب اللہ در مقابل اون ارتش قوی چنین مقاومت کنه اونا فرار کنن؟
کس کے وہم و گمان میں آتی تھی یہ بات کہ اس بڑی طاقت، بظاہری بڑی طاقت کے سامنے حزب اللہ کے چند سپاہی آئیں گے، ایسے قیام کریں گے اور وہ اس کو بھاگنے میں مجبور کر دیں گے.
آما امریکہ، اروپا، ہمیں میں ہمیں کنار اسرائیل.
آج بھی دیکھ لیجئے امریکہ، یورپ، پوری دنیا اسرائیل کے ساتھ ہے.
ولی یہ مرتبہ فرار،
لیکن آپ نے دیکھا اسے اسرائیل کو بدترین شکست کے ساتھ بھاگنا پڑا.
مازن تمن یخرجو، حزب اللہ هم خیال نمیکرد.
حزب اللہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے اس کو بھگایا اسرائیل کو، یا ہم نے سوچتے تھے کہ اسرائیل بھاگے گا.
آسل حسن خودش میگو گفته بود که بنادش میگو دیگه تسلیم بشی.
حسین حسن رسول اللہ نے خود بیان کیا ایک جگہ پہ ہم شاید تسلیم ہو جاتے.
یہ پیغام از رہبر آمد،
لیکن اسی موقع پہ جب ہمارے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ شاید ہمیں تسلیم ہونا پڑے، رہبر کا ایک پیغام آیا.
دعای جوشن صغیر
کہا کہ جوشن صغیر کی تلاوت کرو.
بخانید فیروزی،
کہا کہ دعوشن صغیر کی تلاوت کرو، کامیاب ہوتا.
ما ظننتم تمن یخرجو،
گمان بھی نہیں تھا کہ نکال پائیں گے.
و ظنوا انهم مانعتهم و سنهم، اونام خیال میکردن که بابا قدرتی دارن.
اور وہ خیال کرتے تھے، تم تو خیال نہیں کر سکتے تھے کہ انہیں نکالو گے، وہ سوچتے تھے کہ ان کا تمہارے اوپر تسلط ہے.
اما سنلقی فی قلوب الذین کفروا ما بودیم در دل اونها رو انداخت.
لیکن یہ ہم تھے کہ جنہوں نے، یعنی میں تھا، خدا کر رہا میں تھا کہ جس نے ان کے دلوں میں تمہارا روب داخل کر دیا.
یہ جب میگه قذف فی قلوب هم الروب، در جای قذف فی قلوب هم الروب، یک جا
ایک جگہ بیان کیا کہ ان کے دلوں میں خدا نے روب ڈالا.
یک جا میگه سألقی فی قلوب الذین کفروا الروب،
اور ایک جگہ پہ کہا کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے دلوں میں ہم روب ڈالیں گے.
یہ سنلقی فی قلوب الذین، ان سے تو آیت تو مختلف ہے،
تین آیت
سنلقی فی قلوب الذین کفروا الروب.
ایک جگہ آیا ہے سنلقی، یعنی یہ کام کریں گے
در آینده. شاید ہمیں مسئلہ حزب اللہ بھی
جنہوں خدا نے کہا کہ ایک جگہ تو بیان کیا کہ ان کے دلوں میں خدا نے روک ڈال دیا، ایک جگہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ایک جگہ اب آگے کو بیان کر رہا ہے سنلقی، یعنی یہ روک ڈالیں گے. شاید حزب اللہ سے مراد حزب اللہ کے ذریعے
ممکن
ممکنات میں سے
سنلقی
سنلقی ہے، یعنی کام ہوا نہیں ہے، کریں گے.
هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحج ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم و شنو با بیش از 200 کلاهک اتمی داره اسرائیل.
اسرائیل کے پاس 200 ایٹمی ریئیکٹر ہے.
فرار ہے
اس کے بعد.
چرا؟ چون سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب.
ان 200 ایٹمی ریئیکٹرز کے باوجود اسرائیل مجبور ہوا لبنان سے نکلنے پر. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم
ان کے دلوں میں فی قلوبہم الذین کفروا الرعب،
کہ جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے.
پس خدا میخواد ما را امیدوار کنه.
پس خدا این آیات کے ذریعے سے ہماری امید بڑھاتا ہے، چاہتا ہے کہ ہم معتقد مسلمان بنیں.
در ایک جگہ دیگه در سوره فتح، این سوره فتح هم عجیبه.
سوره فتح کے اندر کا ایک نقطہ ہے.
در سوره فتح هم داستان ها هست.
سوره فتح میں بھی مختلف داستان ہیں.
خب اونجا یه تحلیل اجتماعی داره خدا.
ایک اجتماعی تحلیل ہے اس کے اندر.
چگونے شد بعد یا فرار کرد؟
اور وہ تحلیل کس بارے میں کہ کس طرح لوگ فرار کر گئے، بھاگ گئے؟
افراد ترسو و منافق،
جو ڈرپوک لوگ تھے، بزدل لوگ تھے، منافق تھے،
صحنه پیکار رو ترک کردن.
کیسے انہوں نے جنگ کا میدان چھوڑ دیا؟
میدونی برای چی؟ چون ما فکر میکردن پیغمبر و مومنون که رفتن به جنگ کار تمامه، هیچی دیگه نمیمونه.
اور منافقین اس وجہ سے بھاگ گئے، منافقین اور بزدل لوگ اس وجہ سے جنگ سے نکل گئے تھے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو مسلمان لڑنے گئے ہیں کہ ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گی داستان، اب بچے گا نہیں کوئی.
جو مرتے باہر نکل گئے تو وہاں رہ گئے،
اور اس کے بعد جب مسلمان مار دیے جائیں گے تو بچے گا سامنے والوں کا لشکر، تو ہم ان سے دوستی کر لیں گے دوبارہ. لہٰذا یہ لوگ گھر میں رک گئے.
خدا میگه، خدا بهشون میفرماد بیدید برای چی موندید تو خونه.
خدا نه یک آیت بیده که متوجه که
تحلیل رو ببینید. من زرنتم ان لن ینقلب الرسول والمؤمنون الى اهلیهم ابدا، پیغمبر و مؤمنین به طرف خونه هاشون دیگه بر نمیگردن.
یعنی تم یه گمان کر رہے تھے، تو خدا بیان کر رہا ہے کہ کیوں نہیں گئے تم جنگ پہ، اس لیے کہ تم یہ گمان کر رہے تھے کہ خدا کا رسول اور اس کے مؤمنین کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آ سکتے.
شما امدادهای غیبی رو نمیتونید بفهمید،
چونکہ تم خدا کی غیبی امداد کو نہیں سمجھ سکتے.
شما از امدادهای غیبی بی خبر هستی،
تم خدا کی غیبی مدد سے بے خبر ہو.
و چون بی خبر میکنی
چونکہ تمہیں غیبی امداد کا معلوم ہی نہیں ہے، اس وجہ تم کہتے ہو کہ ظاہری حالت کو دیکھ کے کہتے ہو معاملہ ختم ہو جائے.
اما هو الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحق، خدا،
لیکن یہ خدا ہے کہ جو کافروں کو نکال دیتا ہے. مثلا
ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، اگر خدا،
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارے رب اللہ ہے، اس کے بعد اس پہ ثابت قدم رکھے، خدا ان پہ نازل کرتا ہے فرشتے.
بعضی از لوگ با ابر و باد و مه و خورشید همه مامور خدا میشن.
یہ جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، ہوا ہے، مٹی ہے، دھول ہے، ذرات ہیں، سب کے سب خدا کے لشکر ہیں.
وہ ہم نے شکر پہ کہنا ہو پیغمبر و مومن کرتن یہ تھا. و زین ذالک فی قلوبهم، این فکر، این تفکر زینت داده شد
دارمشون. اور ان لوگوں نے سوچا کہ اب جو رسول اللہ اور ان کے ساتھ جو مومنین چلے گئے واپس نہیں آئیں گے، یہ فکر اور سوچ ان کے دلوں میں بڑی اچھی لگی.
عزیزان من، برادران من، ببینید ما اون وقتی که شیطان میخواد به بردمون قشنگ میبره، برده چیکار کنه؟ استاده.
دوستو عزیزو، جب شیطان ہمیں کسی سمت لے جانا چاہتا ہے تو بہت اچھے طریقوں سے لے جاتا ہے، وہ ماہر ہے، اسے پتا ہے کیسے لے کے جانا ہے.
اول تصویر میکنه، میشه نفس رو مصبه.
پہلے کام اس کا تصویر کیا لاتا ہے،
اینا توضیح میخواد،
این تمام چیزوں کی وضاحت چاہیے.
بعد تزیین میکنه،
تصویر کے بعد جو مارا اللہ تزیین یعنی آرائش دیتا ہے.
آرائش ہم دیدید که 60 ساله رو بجای 20 ساله مالب بکنه. این آرائش
آرائش کی مثال ہمیشہ آگا بیوٹی پالر سے دیتے ہیں، 60 سال کی جاتی ہے، 20 سال کی بندی نہ کرتے ہیں.
نفس مصبه، نفس مزینه و نفس و تا آخر بمانه.
تصویر که بعد مزین که مالا لای زینت دیتا ہے،
چیز میرسه به نفس لفامه،
اس کے بعد
مراتب از دار کار بشنده
نفس لفامه تک بعد آتی ہے، پورے مراتب میں بعد میں کبھی
بزوی که نداره که فی قلوب کم،
اور ان کے دلوں میں اس خیال کو خوبصورت بنا کے پیش کیا.
و زننتم زن نفسو همون گمان بدیه،
تم نے سوچا یہ تھا کہ رسول اور اس کے سچے مومنین کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے، تمہارے دلوں میں خیال زینت بن کے آیا، لیکن یہ گمان اچھا نہیں تھا.
آخرش حرف عجیبی ہے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، شما یه قوم بایری. سب میگه من زمین دو زمینه، اون گوش کنیم.
نه سورہ فاتح کی آیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس کو قرآن میں جا کے دیکھیے گا. یا اب تک بیان کیا کہ انہوں نے گمان کیا کہ رسول اور اس کے مومنین واپس نہیں پلٹ کے آئیں گے، ان کے دلوں میں خیال اچھا لگا، اور اس کے بعد خدا نے بیان کیا تم نے برا گمان کیا. آگے لفظ بیان کیا خدا نے کہ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، بُورًا کی وضاحت ہے. بُورًا کیا چیز ہے؟
ببینید، زمین دو
طرح کی زمین ہوتی ہے،
یہ زمین بائر یا زمین دائر،
جس کو بائر اور دائر کہتے ہیں.
زمین پایه دایه اونه که آب داره، سبزه داره، گیاه شوره‌زار نیست،
دائر اس زمین کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر فصل اگ سکتی ہے، پانی ہوتا ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے.
زمین بایر اون زمین چه شوره زار است، آب ندارد، این محصول میدهد.
اور جس کے مقابلے میں باہر زمین کہلاتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جو جس کے اندر فصل نہیں اگ سکتی، نم جس کے اندر نمک ہے، سیم فوٹ کہلاتی ہے.
ہر جمع بعضی ها صفحه جانشان زمین دایر است محصول میده.
خب یعنی اس کو سمجھ لیں کہ بعض لوگوں کی روح، بعض لوگوں کی جان دائر زمین کی طرح ہوتی ہے کہ اس کے اوپر فصل اگتی ہے، اس کے اوپر سبزہ ہوتا ہے.
بعضی ها زمینه جانشان و قلبشان بایر است.
بعض لوگوں کی زمین، بعض لوگوں کا قلب، بعض لوگوں کی روح، ان کی جان بائر یعنی بنجر زمین کی مانند ہوتی ہے جہاں کچھ نہیں ہو سکتا.
تو ای که به خدا زن نسو داری،
اب وہ شخص کے جو خدا پر برا گمان رکھتا ہو،
تو ای که میگی پیغمبرانا بر نمیگردن،
اور جو یہ سوچے کہ رسول اور ان کے ساتھ افراد واپس پلٹ کے نہیں آ سکتے،
و این فیت در جان تو تزیین داده شده،
اور یہی سوچ تمہارے دل میں مزین ہو چکی ہے،
تو زمینه جان بایر دای بایر است نه دایر،
تمہاری روح کی جو زمین ہے وہ بنجر ہو چکی ہے، اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا.
ای کاش میتونستم که بگم اصلا هدف مصلحان دینی آیا آزاد کردن انسان یا چیز دیگه.
کاش کبھی موقع ملے، اور
چون این مسئله خیلی مهمه،
کاش کبھی موقع ملے اور یہ بھی بیان کر سکوں کہ جو دینی مصلحین ہیں جنہوں نے اصلاح کی ہے ان کا اصل ہدف کیا تھا، انسانوں کو آزاد کرنا تھا کیا؟
مصلحین جوامع انہوں نے ان کو انسان ہر آزاد کرنا،
جو مصلح ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو آزادی دلانے چاہتے ہیں.
اما مصلحان واقعی الہی اول دین خدا رو از اسارت در میارن، آزاد میکنن بعد مرد.
جو حقیقی مسئلے ہوتے ہیں وہ پہلے خدا کے دین کو آزادی دلاتے ہیں پھر لوگوں تک.
ولذا امیر المومنین وقتی مالک اشتر رو فرستاد برای مصر دو تا پیام داره، یک پیام به مالک اشتر، یک پیام به مردم مصر.
اور اسی لیے امام علی جب جناب مالک اشتر کو والی مصر بنا کے بھیجا تو دو پیغام دیے، ایک مالک اشتر سے متعلق ہے، دوسرا مصر کے لوگوں سے.
در پیامش به مالک اشتر میگه خانم حضرتین اسیرم فی عید الاشرار،
اور جو پیغام مالک اشتر کو دیا اس میں امام علی نے بیان کیا کہ یہ دین اشرار کے ہاتھوں میں قید تھا.
یعنی مالک کار تو این است که دین را از اسارت اشرار در بیاری،
اور اے مالک تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس دین کو اشرار شریر لوگوں کے ہاتھوں سے نجات دو.
امام خمینی دین را از اسارت،
امام خمینی نے دین کو نجات دی ہے،
خیلی
یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت باتیں ہو سکتی ہیں اس پہ.
من خیال میکردم میرسم این بند، دین را از اسارت در
آورد، امام خمینی نے دین کو قید سے نجات عطا کی، رہائی عطا کی.
چون ممکنه این موقع دین در مسجد هم اسیر بشه،
یہ بھی سوچیے گا کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دین حتی خود مسجد میں قید ہو سکتا ہے.
ارے ممکن ہے، وہ
اس بات کے امکان ہے
اگر بنا باشه توضیح میدیم،
اگر ہوگا تو انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے.
الان دیگه وقت نیست، ببخشید بس. خدایا بارگاه من دلم میخواد تکلیف خودم رو ادا کنم.
خدایا من چاہتا تو اپنی ذمہ داری کو پورا کرو،
توفیق بده این ذمہ داری رو به نحو احسن ادا کنیم و تو هم راضی باشی.
توفیق عطا فرما کہ میں اس ذمہ داری سے بطور احسن عہدہ برا ہو سکوں اور تو بھی راضی رہے،
و من بعضا یہ موقعی طوری حرف بزنیم کہ بدآموزی اجتماعی داشته،
خدا نکرے کبھی کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے کوئی غلط بات یہاں پہ بیان کی جائے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.